وہاں کیا بات اعلی حضرت کی،
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان اعلی حضرت۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک بہت ہی اچھی ٹیم روزانہ منچ پر موجود ہوتی ہے، پیارے پیارے مبلغین اسلامی بھائی، علماء اکرام، مدنی اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ سلسلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ فیضان اعلی حضرت کو لوٹ رہا ہے اور دنیا بھر میں لٹا رہا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بڑا یونیک موضوع ہے، بڑا منفرد موضوع ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے، انفرادیت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک شخصیت کا وہ پہلو کہ جس سے بہت سارے لوگ نا بلد رہتے ہیں، نا آشنا رہتے ہیں، اس معاملے کی طرف کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں۔ ویسے تو آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، یقیناً ہیں، مشہور ہے، آپ کا ترجمہ قرآن بہت مشہور ہے، آپ کا فتاوی رضویہ بہت مشہور ہے، لیکن آپ کا ایک ایسا کارنامہ جس نے آپ کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے امر کر دیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا عظیم کارنامہ اس کام کو کر کے سر انجام دیا کہ قیامت تک کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مرہون منت رہیں گے، یہ ایک ایسا کارنامہ ہے۔ اور وہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقائد اسلام کی حفاظت کرنا۔ عقائد اسلام یقیناً بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اگر عقیدہ ہی درست نہ ہوگا تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایمان اور عقائد یہ بنیادی چیز ہیں، ایمان متعلق ہی عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر عقائد صحیح نہ ہو، کوئی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، کوئی ساری زندگی غریبوں کی مدد کرتا رہے، مسکینوں کی مدد کرتا رہے، لوگوں کا بھلا کرتا رہے، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے نظریات درست نہیں ہیں اور اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو فلاح و کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بات ایک مسلمہ اصول ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دور تھا ناظرین، اس میں بہت سارے عقائد کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، ایسی خرابیاں کہ بعض اللہ تبارک و تعالی کے متعلق عقائد میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقائد و نظریات خراب کیے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے عقائد پر گویا ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، ایسا حال تھا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عقائد ہی درست نہ رہے تو لاکھ بندہ سجدہ کرتا رہے، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو سجدہ مقبول نہیں ہوگا۔ اب وہ عقائد کی کیٹیگری ہے کہ کون سا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو نماز مقبول نہیں ہوگی، اس کی ایک اپنی تفصیل ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ اجمالی طور پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک ایسا منظر تھا کہ ہر طرف عقائد اسلامیہ پر شب خون مارا جا رہا تھا۔ اور اس وقت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کام کر دکھایا، حقیقت عقائد بیان کی، اسلام کی حقیقی تصویر آپ نے لوگوں کے سامنے اجاگر کی، اور یہ ایسا کارنامہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام درست عقائد کے ساتھ لیتے ہیں، تو اس میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا کردار ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہم آج بھی یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں تو اس میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا کردار ہے، آپ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقائد میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں اس کے متعلق آپ نے تمام معاملات کو واضح کر کے بیان کیا، اور بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی عظیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ذات ہے، جھوٹ سے پاک ذات ہے، وہ بخل سے پاک ذات ہے، وعدہ خلافی سے پاک ذات ہے، اس ذات کے متعلق عقائد میں آپ نے بڑے اصلاحی کارنامے سر انجام دیے. آج ہم اسی موضوع پر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات کے متعلق گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے مبلغین اسلامی بھائی جلوہ افروز ہوں گے. مدنی چینل پر آپ زیارت کرتے ہی رہتے ہیں, ہمارے بہت ہی پیارے سلسلوں کے میزبان بھی ہیں اور حسن اسلام سلسلہ بھی فرماتے ہیں ہمارے محسن مدنی بھائی. کئی سلسلوں میں آپ کے ساتھ مجھے شرکت کی بھی سعادت ملی. ہم عالم تیرا پروانہ اس سلسلے میں بھی ساتھ ہوا کرتے تھے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں. ہمارے دعوت اسلامی کے اہم ذمہ دار بھی ہیں, مدنی کاموں میں بھی اللہ کی رحمت سے اچھی کارکردگی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ خاص طور پر آج موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز مبلغ, بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے راشد مدنی بھائی آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس اہم ترین اور حساس موضوع پر آج ان سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے. اب ہمارے ساتھ رہیے, آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے. سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا, علم دین سیکھوں گا, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے روشناس ہوں گا اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کروں گا انشاءاللہ. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول اور پھر ایک بہت ہی اہم موضوع پر آج مدنی پھول بھی ملنے والے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا
تلاوت قرآن پاک آپ سماعت کر رہے تھے. اب انشاءاللہ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنائیں گے. راشد بھائی کچھ مدنی پھول اگر ہمیں اس پہ مل جائیں آج کہ ہم آج اپنے ناظرین کو کیا بتائیں گے تحفظ عقائد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, عقائد اسلامیہ کا تحفظ اس موضوع کے تحت کچھ سمری اگر بیان کریں.
جی انشاءاللہ, اعلی حضرت امام اہل سنت جس دور میں موجود تھے وہاں دیگر علمی اور فقہی تحقیقات کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بطور مجدد ہونے کی حیثیت سے کلمی جہاد فرمایا, اور اسلامی نظریات اور عقائد پر جو حملے کیے جاتے تھے قلم کے ذریعے, تحریر کے ذریعے, اور بظاہر اسلام کی صورت میں جو کفر مسلمانوں کی طرف منتقل کرنے کی مضموم کوششیں کی جاتی تھیں, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے زور قلم سے اور رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اس کا مقابلہ کیا, اس کا رد بلیغ کیا, اور اسلامی عقائد کو نکھری ہوئی صورت میں واضح فرمایا.
ماشاءاللہ, اس کو انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. محسن بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟
عقائد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً ایک ایسا کام ہے کہ اس پر اگر کلام کیا جائے تو بہت سارا وقت چاہیے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو چاہے وہ فتاوی رضویہ ہو, چاہے آپ کے رسائل ہوں, چاہے آپ کا دیوان ہدایت بخشش ہو, تو اشعار کی صورت میں بھی اعلیٰ حضرت نے جو عقائد کی حفاظت کی ہے, یہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کا جو درس دیا ہے نا, وہ بھی ایک کمال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے.
میں تو مالک کہوں گا,
بالکل,
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یہ تعریف بھی ہے اور عقائد بھی,
عقیدہ بھی بتا دیا کہ آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ان شاء اللہ اس پر پہلے تو ہم عقیدہ کہتے کسے, عقیدے کی ضرورت کیا ہے, اور پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا, ان شاء اللہ
کئیوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ لفظ بھی نیا ہو, عقائد کیا ہوتے ہیں, عقیدہ کیا ہوتا ہے. ہماری علمی حالت کی زوال کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ جو اصول اسلام میں استعمال ہوتے ہیں, اصولیات اور بنیادیات میں استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی
ہمیں یاد
نہیں سمجھ آتے, بلکہ شاید اس بات کو سمجھاتے ہوئے چند جملے جو میں نے کہے وہ بھی شاید سمجھنا ہے,
وہ سمجھ میں
دوبارہ سمجھ آئے نہ آئے, فیضان اعلیٰ حضرت تو لینا ہے نا, ساتھ رہیے اور فیضان اعلیٰ حضرت لوٹتے رہیے ہمارے ساتھ. بہت ہی پیارے نعت خواں ہمارے محمد آصف بھائی جلوہ فرما ہے, اور انشاءاللہ آج ہم ان سے نعت بھی سنیں گے, منقبت بھی سنیں گے, اور پھر موقع ملا تو ایک اور نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ. آصف بھائی سے کلام رضا سنیں گے, کیا سنائیں گے حضور؟
کلام رضا انشاءاللہ.
کلام رضا
مجدآباد یاسی.
سبحان اللہ, پیش کیجیے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کیجیے انشاءاللہ. اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب, صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیع,
غفار ہے, مجھے مجرموں ذات خدا غفار
بات ہے ماشاءاللہ، کلام اعلی حضرت کے مدنی پھول ہم سن رہے تھے، کیا بات ہے میرے رضا کی، مجدہ باد ہے عاصیوں، شافع شہ ابرار ہے، اے گناہگارو تمہیں خوشخبری ہو کہ بخشوانے والا جو ہے وہ شہ ابرار ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اے گناہگارو اے سیاہ کارو گھبراؤ نہیں، مایوس مت ہو، توبہ کی طرف آ جاؤ، تہنیت اے مجرموں، تہنیت کا مطلب بھی مبارکباد ہے، خوشخبری ہے، اے مجرموں ذات خدا غفار ہے،
اللہ
بخشوانے والا شہ ابرار ہے تو بخشنے والا غفار ہے،
کیا بات،
پھر کیوں ڈرنا ہے،
کیا بات
ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی، بلکہ اگلے ہی مصرع میں حمد باری تعالیٰ بھی بیان کیا۔ تو یہ دیکھیے جو اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ ایک ہی مصرع میں حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے، اور پلس اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کا مظاہرہ دوسری جگہوں پر بھی فرمایا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کے شاعر تھے، سبحان اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحفظ عقائد اسلام میں کیسا کردار رہا، آج ہم انشاءاللہ اس پر مدری پھول لیں گے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، محسن بھائی سے آغاز کرتے ہیں، عقیدہ، عقائد اور عقیدہ، اس کی کیا اہمیت ہے، اور عقیدے کے بنا انسان کیسا ہے، عقائد کس انداز کے ہونے چاہیے، کس طرح کے ہونے چاہیے، اور کس قسم کے عقائد رکھنا ہم پر لازمی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی اہمیت کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدے کا لغوی معنی سمجھ لیں۔ عقیدے کے لغت میں یعنی ڈکشنری میں بہت سارے معنی لکھے ہوتے ہیں، ایک تو ہے تصدیق کرنا ہے، پختہ یقین کر لینا ہے، دین بنانا ہے، کسی معاملے میں سخت ہو جانا ہے، باندھنا ہے، گرا لگا لینا، یہ تمام معنی لغت میں عقیدے کے لکھے ہیں۔ اچھا، پھر اصطلاحی طور پہ یعنی فقہا نے اور دیگر لوگوں نے، علماء نے جو عقیدے کی تعریف بیان کی وہ یہ ہے، علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں اسے تحریر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، عقیدہ ان دینی معاملات کا نام ہے جن پر دل بغیر کسی شک اور تردد کے ساتھ پکا ہو جائے، کیونکہ دین کے کسی معاملے میں شک کو شبہ کرنا کفر ہے۔ تو عقیدہ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں، دینی معاملے میں، دل کا اس پر پختہ یقین کر لینا، انسان کا اس معاملے میں بالکل ثابت قدم ہو جانا کہ یہ جو بات ہے یہ میرے دل کے اندر اس کا عقیدہ ہے، میں اس دل کو اس کو یقین سے مانتا ہوں اور اس پر مجھے کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد، کوئی تذبذب نہیں ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے،
اللہ ایک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہ ہمارے ایسے عقائد ہیں جو ہمارے دل میں ایسے پختہ ہیں کہ اس پہ کوئی شک نہیں۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، یہ جو عقائد ہیں، ضروریات دین بھی جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں عقائد بھی شامل ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو عقیدے کے معنی کو سمجھنے کے بعد سب سے پہلے عقیدے کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیوں ہے، کیوں اتنا عقیدے پر بات کرتے ہیں کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، نظریہ درست ہونا چاہیے، اس میں بندے کو جو ہے بالکل پختہ ہونا چاہیے، کیوں ضروری ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے کی اہمیت کو بیان کیا، وہ اس لیے کہ حدیث جبریل جو صحیح بخاری شریف میں ہے، اس میں بہت سارے معاملات ہیں، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وہ ملائکتی ہی، اس کے فرشتوں پہ، وہ رسولی ہی، اور اس کے رسولوں پہ، وہ لقاء ہی، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے پر، اور آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر تو ایمان رکھے۔ تو یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو ذکر کیا، اس کے تحت محدثین کرام رحمہم اللہ السلام نے تحریر فرمایا ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد اسلام کی بنیاد کو ذکر کیا، اور یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ بندے کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد جو سوال ہوا وہ یہ تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، اور دیگر جو ہے اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ تو پہلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے کو ذکر کیا، تو عقیدے کا پہلے ذکر کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ جب عقیدہ درست ہوگا تو جو اگلا اسٹیپ ہے عمل، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اس لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔
اگر یوں کہا جائے کہ ایمان بھی خود عقائد کے مجموعے کا نام،
بالکل
ایمان کہتے رکھنا جو ہے یہ خود اس کے اندر بہت سارے عقائد ہیں کہ اللہ کو مانے، رسولوں کو مانے، ملائکہ کو مانے، کتابوں کو مانے، ساتھ ساتھ ان کے تمام لوازمات ہیں، ان کے ساتھ مانے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ایمان کہلاتی،
ایمان کہلاتی۔
تو عقائد دراصل ایمان ہی کا نام،
ایمان کا نام ہے، جس سے دوسرے الفاظ میں ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اب عقیدے کی اہمیت یوں ہے، یہ ہم نے عرض کر دیا۔ اب عقیدہ جو اچھا ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے؟ یعنی جو بندہ کہہ رہا ہے زبان سے، وہ اس کے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دل کے اندر کچھ ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہا ہے. اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ منافقون میں دی گئی. وہ یہ کہ منافق نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں.
جی
جب انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, انک اللہ رسول, کیا آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر پھر آگے جو بات فرمائی وہ عقیدے کی اہمیت کو بتاتی. فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ حالانکہ بات تو سچی کہہ رہے ہیں.
جی
مفسرین نے یہاں لکھا کہ بات وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول, ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ, بات سچی تھی, مگر ان کی اس بات کو کہنے میں بھی جھوٹا کہا گیا. وجہ اس کی یہ کیونکہ جو بات وہ کہہ رہے تھے زبان سے ان کا دل میں وہ یقین نہیں تھا. زبان سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں مگر دل میں یہ تھا کہ ہم رسول نہیں مانتے. زبان سے کہتے کہ ہم ایمان لائے. ہاں زبان, اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں, مطلب یہ کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا.
اصل جو ہے تسلیم وہ دل کی ہے,
دل کی ہے.
اصل تصدیق جو ہے وہ دل کی ہے.
جی جی
اگر دل سے نہیں مان رہا اور زبان سے کہہ رہا ہے تو بھی جھوٹا ہے. اگر زبان سے اقرار,
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہ دونوں
کی اہمیت
ہے. یعنی زبان سے بھی کہے اور دل سے بھی اس کا اقرار کرتا ہو, اس کی یقین ہو. پھر تیسری بات کہ عقیدہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے عالم برزخ آتا ہے, چاہے وہ قبر میں انسان پہنچے یا نہ پہنچے, کسی اور طرح سے جو ہے اس کا معاملہ ہو, ایسے جو ہے جانور کھا جائے, سمندر میں ڈوب جائے, جب جل جائے, کوئی بھی معاملہ ہو, عالم برزخ جو اس دنیا کے بعد شروع ہوتا ہے, تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہاں تین سوال ہونے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا رجل, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. ان تینوں سوالات پر غور کیا جائے تو آخرت کی پہلی منزل قبر یعنی عالم برزخ ہے, اور اس میں جو سوال امتحان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے عقیدے کے بارے میں, اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا.
جی جی
رب کون تھا تیرا؟
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا تھا, اللہ تعالیٰ کو شریک سے پاک مانتا تھا, اللہ تعالیٰ کو بے عیب مانتا تھا, اور دین تیرا کیا تھا؟ اسلام تھا. یعنی اسلام کے جو عقائد, جو نظریات, جو معاملات اور اسلامی جو تعلیمات تھی وہ تیری, تجھے اس پر یقین تھا یا نہیں؟ اور تیسرا سوال نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. یہ تینوں سوالات قبر کی جو آخرت کی پہلی منزل یعنی عالم برزخ اس میں ہو رہے ہیں. تو اس سے علماء نے بیان کیا کہ پتہ یہ چلا کہ جب آخرت میں میزان لگے گا, یعنی جہاں اعمال تولے جائیں گے کہ کون نیک ہے کون بد ہے, یہ تو وہاں سوال ہوگا اور وہاں پتہ چلے گا. یہاں جب انسان مرتا ہے, مر کر عالم برزخ میں جاتا ہے, تو سب سے پہلے جو اس کا امتحان ہونا ہے وہ عقیدے کا ہونا ہے, نظریے کا ہونا ہے, ایمان کا ہونا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ عمل کا صحیح ہونا, عمل کا قبول ہونا وہ عقیدے اور ایمان کے درست ہونے پر ہے. اس لیے علماء عقیدے کی اہمیت اور ایمان کے درست ہونے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. تو اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ جس نے ہمیں وہ عقائد اور وہ نظریات عطا فرمائے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, انبیاء سابقین کی محبت, کتب سماویہ کی محبت, جنات کے بارے میں عقائد, فرشتوں کے بارے میں عقائد, اور جو ماں بادل موت ہونے والے ہیں واقعات, ان کے بارے میں عقائد ہمیں دیتا ہے, اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ان پر یقین رکھ لیں. اچھا اس کو سمجھ لینے کے بعد اب جو ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عقائد تمام کے تمام توقیفی ہیں, سیمائی ہیں, یعنی ان کا سمجھنا عقل پر موقوف نہیں ہے. بندہ یہ کہے کہ میں عقل سے عقیدے کو سمجھ لوں گا, اس پر انشاءاللہ بعد میں کلام کریں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل کا سمجھنا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کام کیا ہے.
صحیح
کہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ بیان کیا اور اس عقیدے کے دلائل کو اس طرح واضح انداز میں ذکر کیا ہے کہ ہر شخص سمجھ جائے کہ میرا یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن کی کون سی آیت اور کون سی حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا ایک عظیم کارنامہ ہے.
سبحان اللہ. ایک تو لفظ ہے عقیدہ.
عقیدہ
عقیدہ اور عقیدت میں کیا فرق ہے؟ عقیدت اور عقیدے کو کوئی ایک نہ سمجھے.
اچھا عقیدت میں اور عقیدے میں فرق تو بہت بڑا ہے. عقیدہ کا معنی ہوتا ہے دل میں بڑا پختہ یقین رکھ لینا, اور ہمارے یہاں جو عقیدت کہی جاتی
ہے, عقیدت ہے جی,
مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, بڑا لگاؤ ہے, بڑا پیار ہے. اگر لفظی اعتبار سے لغت میں دیکھیں گے تو عقیدت اور عقیدے کا معنی جا کر مل ہی جائے گا.
وہ گہرا لگاؤ جو ہے,
گہرا لگاؤ
غالباً آئے گا.
لگاؤ یقین.
عقیدت اور چیز ہے, عقیدہ اور چیز ہے. راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں وہ کون سی پیچیدگیاں تھیں جو عقائد میں پیدا ہو رہی تھیں, اور اعلیٰ حضرت بطور محافظ عقائد اسلامیہ؟
جی اشفاق بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین ہے, آپ کی جو شریعت ہے, آپ جو دین لے کر آئے, یہ تا قیام قیامت, قیامت قائم ہونے تک کے لیے ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے. اب دین اسلام میں جو عقائد و نظریات ہیں جن کو مان کر بندہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان رہتا ہے, اور ان کا انکار کرنے، ان کی مخالفت کرنے کی بنا پر یا تو کفر کی سرحد میں جاتا ہے یا پھر بد مذہبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصانیف اور آپ کے کلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان عقائد کی بھی محافظت فرمائی کہ جن کا انکار کرنے پر بندہ کافر ہو جاتا ہے، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، اور ان عقائد اور نظریات کا بھی تحفظ فرمایا اور اپنے قلم کے ذریعے ان کو اچھے انداز میں امت تک آگے پہنچایا کہ جن عقائد کا انکار کرنے سے، جن نظریات کا انکار یا مخالفت کرنے سے انسان بد مذہب ہو جاتا ہے، اسلام کی سرحد ہی میں ہوتا ہے لیکن وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹکا ہوا ہو جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے ضروریات مذہب اہل سنت۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی پر، یعنی ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص قائم اور مقرر فرمائے گا، من یجدد لہا دینہا، جو اس دین کی تجدید کرے گا۔ وہ جو شخص ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مجدد، دین کی تجدید کرنے والا، دین کو اثر نو کرنے والا، یعنی اسلامی عقائد و نظریات کو جب مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسلام کا نام لے کر کفر کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ ساتھ جب ان کے نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے اور اپنے بندوں کے عقائد کا تحفظ فرمانے کے لیے یہ اہتمام فرماتا ہے، یہ کرم فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں مجددین کو پیدا فرماتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور کے علماء بھی اور آج تک کے علماء، یعنی ایک صدی تقریباً گزر چکی ہے، ایک صدی کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ اب یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اعلیٰ حضرت نے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے۔ مجدد کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، ہر مجدد اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق دین کی تجدید کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو دور تھا اس دور میں بالخصوص قلم کے ذریعے، تحریر اور فتاوی کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے عقائد اسلام پر حملے کیے جانے لگے، رب تبارک و تعالی کی الوہیت پر تبرہ کیا جانے لگا، نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان، آپ کی رسالت، اسی طرح آپ کا خاتم النبیین ہونا، اس پر جب حملے کیے جانے لگے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی شان میں تنقید کی جانے لگی اور مختلف بد مذہبیاں اور گمراہیاں جب سر اٹھانے لگی تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک ایک فتنے کا اور ایک ایک گمراہی کا رد بلیغ فرمایا۔ اشفاق بھائی، تحریر جو شعبہ ہوتا ہے، خواب و فتاوی نویسی ہو یا کوئی کتاب لکھنا ہو، تو جو مصنفین، مؤلفین یا مفتیان کرام ہوتے ہیں تو تحریر کے لیے سازگار ماحول کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر شورش اور بالکل افراتفری کا ماحول ہو تو انسان کچھ لکھ نہیں پاتا، تحقیق نہیں کر سکتا، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ہم دور دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے اور قلم کے ذریعے ہر طرف سے اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت تنے تنہا، جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ویسے تو ہر عالم حضرت ہوتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت سب سے بڑے حضرت کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تنہے تنہا ایک ہی وقت میں افتا کے منصب کو بھی بخوبی اور آسان انداز میں اس کے تقاضوں کو پورا کیا، یعنی شاندار اپنے وقت کے مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور ساتھ ہی مجدد بھی تھے۔ یعنی آپ نے کلمی جہاد فرمایا، ایک ہی وقت میں آپ مجاہد بھی ہیں، آپ مجدد بھی ہیں اور آپ مفتی بھی ہیں۔
کیا بات!
انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو رسائل ہیں عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے ذریعے جو عقائد اسلامیہ کا بیان فرمایا انشاءاللہ اس کی چند مثالیں میں ذکر
کروں گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو فتنے تھے، کچھ ان کا بھی اگر ہم ذکر کریں کہ کس انداز سے مسلمانوں سے ان کے عقائد کو انجیکٹ کیا جا رہا تھا، باہر کیا جا رہا تھا، بالخصوص شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کمیاں اور تنقیس کی جو ایک بونڈی سی کوشش کی جا رہی تھی، اگرچہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے سر پر تو ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے، رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمانا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو جان ہے نا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے میں ہے، ان کے ذکر کے کرنے میں ہے، ان کی محبت میں ہے۔ مسلمان کتنا برا ہو جائے، کتنا ہی برائیوں میں میں مبتلا ہو جائے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہے اور یہ محبت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہوا کرتی ہے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اور خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, کذاب ہے, وہ حقیقت میں سچا نہیں ہے. کیونکہ حقیقتا محبت خدا وندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے محبوب سے بھی محبت کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دور میں اس انداز سے یہ کوششیں کی جاتی رہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں کہ مسلمان کسی طرح اس محبت سے باہر آ جائے.
اس کو اگر ہم یوں خلاصتاً عرض کریں نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ کیا جانے لگا کہ مسلمانوں کا جسم باقی رہے, روح نکال لی جائے,
روح نکال لی جائے. کیا بات,
جسم باقی رہے, روح نکال لی جائے. یعنی مسلمان نام کے مسلمان رہ جائے, ان کے نظریات اور عقائد میں ایسی خرابی پیدا کر دی جائے کہ ان کو نہ روحانیت ملے, نہ حلاوت ملے, نہ مٹھاس ملے,
اس کے رسول میں نہ رونا ہے, نہ رونا ہے, یاد مدینہ کی تڑپ ہو.
بالکل,
یہ سب چیزیں تو اصل
وہ کھینچنا اصل مقصود تھا.
بالکل, اور جب یہ نکل جائے تو پھر وہ زاہد خشک کی طرف بڑھتا ہے اور پھر بالآخر جب روح نکل جاتی ہے تو جسم اکڑ ہی جاتا ہے. تو اس چیز کو دشمنان اسلام نے بھی نوٹ کر لیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں مسلمان کہ جب ان کے نبی کی ذات کی بات آتی ہے تو دیوانے ہو جاتے ہیں, مستانے ہو جاتے ہیں, پروانے بن جاتے ہیں. ان سے بس اس چیز کو نکال لو,
جان ہے عشق روز فضو کرے خدا,
اللہ اللہ
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کیا بات ہے,
آئے آئے آئے, روح محمد اس کے دل سے نکال دو. یہ کسی کا شعر ہے غالباً اقبال کا شعر ہے. تو جو اس دور کے عظیم لوگ تھے انہوں نے پھر کوشش بھی یہی کی.
بالکل,
اقبال کے اشعار ہم پڑھتے ہیں, اس نے بھی جو اشعار کہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. تو ساری چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے ہیں. آپ کی ذات ہی وجود کائنات کا باعث ہے, آپ کی ذات ہی مقصود کائنات ہے, آپ کی ذات ہی سے کائنات کا وجود موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, تارے شیرازہ ایک مجموعہ کونین ہیں. وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسموں کو عرض کرتے ہوئے, ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت, مراد یہاں سرکار کی ذات ہے, تارے شیراز آئے مجموعہ کونین ہے, وہ حال کھل جائے جو دم بھر ہوں کنارے گیسے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سرکار کا سایہ ہم گناہگاروں سے ہٹ جائے نا, تو خدا کی قسم ہمارے حال تو درے بے حال ہیں, ہمارا حال تو بڑا برا ہے, ہمارے کردار بڑے خراب ہو چکے, پچھلی امتوں پر بڑے بڑے عذابات آئے اور ہم ان سے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. ان کے جو معاملات تھے, جو فسادات تھے, اس سے بڑے بڑے فسادات اب ہو رہے ہیں, قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود یک لخت پوری قوم کو, پورے زمین کو تباہ نہیں کر دیا جاتا, فساد اور تباہی کے شکار نہیں کر دیا جاتا. اس کی وجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے, کیونکہ آپ اس دھرتی پر موجود ہیں, آپ اس کائنات میں موجود ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالی یک لخت دنیا میں لوگوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب آپ ان میں ان کے درمیان موجود ہیں, اللہ تعالی عذاب اس طرح سے نہ فرمائے گا, یہ وعدہ قائم ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو قائم ہو, ان کے گن نہ گائے, ان سے پیار نہ کرے, ان سے عشق نہ کرے, تو وہ کیسا احسان فراموش شخص ہے. لہذا مسلمان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ذات خداوندی پر معاذ اللہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی تھی, اور کیسا بدبخت ہوگا وہ مسلمان جو اپنے ہی رب تعالیٰ کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرے. لیکن استغفر اللہ, وہ کند ذہن اور اس طرح کے خرافات پسند لوگ آگے آ رہے تھے, امام اہل سنت نے اپنے قلم کے ذریعے ان کو روکا, اور الحمدللہ رب العالمین باطل جو تھا وہ بالآخر پسپا ہو گیا. اسی لیے تو میرے آقا امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, آصف بھائی تو نے باطل کو مٹایا, اے امام احمد رضا
تو نے باطل کو مٹایا, اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا, اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا, اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا, اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ,
انشاءاللہ کچھ کالز ہمارے ناظرین کی شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ سلسلہ مزید کنٹینیو کریں گے.
عبد الخالق اختاری واکینٹ سر کر رہا ہوں. ماشاء اللہ اشفاق بھائی آج کا موضوع بہت ہی زبردست. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو ادھر ادھر کی سن 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 کے اپنے ذہن خراب کرتے رہتے ہیں ان کو کچھ رہنمائی عطا فرمائیں کہ وہ اعلی حضرت کی تحریروں سے کیسے عقائد کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور کون سا یعنی اعلی حضرت کا فتح رضیہ میں کون سا حصہ ایسا ہے جو بالخصوص توحید اور رسالت اور دیگر جو بنیادی عقائد ہیں ان کے حوالے سے معاون ثابت ہو سکتا ہے جس کو آسان الفاظ میں یا کہاں سے یہ آسان الفاظ میں حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے عقائد کے اندر پختگی آ جائے. اللہ عزوجل مدنی چینل کو مزید برکتیں نصیب
آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں پورا فتاوی رضویہ شریف جو ہے نا یہ عقائد کے معاملات اور بیانات سے بھرپور ہے لیکن بالخصوص کچھ اگر تعارف ہو جائے کتب کا کچھ رسائل کا.
مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی 10 عقیدے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر کردہ ہے. اس میں ضروریات دین یعنی کن چیزوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے.
اچھا
یعنی یہ نہیں ہوگا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا.
اللہ اللہ.
ان تمام کے بارے میں اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا اور پھر اس کی آسان جو ہے تشریح بھی نیچے لکھی گئی ہے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے. تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آئے گا. پھر ساتھ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتاوی میں 14ویں جلد ہے 15ویں جلد ہے 16ویں جلد ہے ان میں جو ہے وہ مختلف عقائد کو بیان فرمایا ہے. مزید انشاءاللہ راشد بھائی بتائیں گے.
28ویں، 29ویں اور 30ویں جلد میں بالخصوص نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جو عقائد اور نظریات ہیں ان کا بھی بیان ہے. اور چونکہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے وہ تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس دور کے حساب سے یہ بالکل سلیس تھا, بالکل آسان انداز میں تھا, لیکن اب چونکہ اس کا سمجھنا ایک عوام الناس کے لیے دشوار ہے تو جو اہل علم ہیں اور جو سمجھ سکتے ہیں وہ تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں, لیکن اگر جو زیادہ تحقیق نہیں سمجھ سکتے تو ان کے لیے الحمدللہ اعلی حضرت کے جو خلیفہ ہیں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بہار شریعت جو تحریر فرمائی اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ عقائد پر مشتمل ہے اور تقریباً وہی نظریات اور عقائد جو 14 صدیوں کے علماء کے تھے اور اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے فتاوی میں اپنے رسائل میں جن کو تحقیق کا مدار بنایا اور تحقیق پیش فرمائی اسی تحقیق کا جو خلاصہ تھا اور کریم تھی وہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بیان کر دیا.
کیا بات ہے.
المدینۃ العلمیہ والی لے تو اس میں مزید جو ہے نیچے مکتبۃ المدینہ
بہار شریعت کا پہلا حصہ لے کر کم از کم پڑھ لیجئے. اگر اب تک نہیں پڑھا تو جلدی کیجئے, اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. عقائد کے معاملات تو بالکل واضح اور اپنے ذہن میں پختہ ہونے چاہیے. اگر آپ مکتبۃ المدینہ کو قریب نہیں پاتے تو ہماری ویب سائٹ www.dawataislami.net سے بھی بہار شریعت کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, وہ بڑی آسان الفاظ میں اس کو پڑھنے سے فرشتوں کے بارے میں, جنات کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں مختلف عقائد انشاءاللہ. اور پھر جو ہمارے موجودہ زمانے میں کفریات ہیں, جو جملے بولے جاتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ تفصیل سے لکھا گیا, وہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی.
اللہ جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد شمود ازادتاری ہے اور میں قادر پر رمم مدینہ تلولیہ کے قریب سے عرض کر رہا ہوں. عقیدہ کے حوالے سے آج امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میری عرض یہ ہے کہ امام اہل سنت کا یہ کلام کونا جنگل رات اندھیری شائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, یہ بھی وضاحت فرما دے اور یہ شعر آپ سب بھائی سنا بھی دیں تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واقعی فکری جو جدت ہے اور آپ نے جو مسلمانوں سے ہمدردی اور درد مندی کا جو مظاہرہ کیا ہے اس کا ایک پورا شاہکار ہے یہ کلام سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. حاورات و استعارات کی دنیا میں رہ کر شاعری کے تمام فنون کو بہترین انداز میں استعمال کر کے آپ نے مسلمانوں کو ایک ایسا درد بھرا پیغام دیا ہے اس کلام کے ذریعے. سبحان اللہ کہ اے لوگو, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ڈر ہی ڈر ہے اور جنگل ہے, چور ڈاکو پھرتے رہتے ہیں. اے سونے والے یہاں پر سو مت جانا, اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا, جاگتے رہنا, چوروں کی رکھوالی ہے. کئی تو محسنوں کے اچھوں کے بھیس میں چور پھر رہے ہیں اور رکھوالے بنے پھرتے ہیں, محافظ بنے پھرتے ہیں, اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے پھرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہی چور ہوتے ہیں. لہذا بچ کے رہنا, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے یہاں پر ایسے ایسے چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے, محاورہ ہے, یعنی بڑے شاطر قسم کے چور ہیں. تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے, یعنی تیری گٹری پہ تیرے ایمان پہ اس چور کی نظر ہے اور تو ہے کہ سونے لگا ہے. ارے خبردار, اپنے ایمان کی فکر کر, اچھوں کی صحبت اختیار کر اور اپنے ایمان کے لیے کوشاں ہو جا کے اس کی حفاظت ہو. سونا سونا پاس ہے,
سونا
سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کمال شاعری کا ایک شاہکار شعر ہے کہ ایک ہی شعر میں تین بار لفظ سین واو نون الف سونا, بیچ والا سونا اور تیسرا پھر سونا. سونا پاس ہے یعنی گولڈ ہے, ایمان. یہ مثال دے رہے ہیں, ورنہ گولڈ کی کیا حیثیت ہے ایمان کے سامنے؟ گولڈ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے.
بالکل.
سونا پاس ہے, سونا بن ہے, کوئی نہیں ہے, ویرانی ہے, سنبھالنے والا پکڑنے والے لوگ نہیں ملتے. سونا بن, بن مانے جنگل, سونا زہر ہے. تیسرا سونا جو ہے وہ سلیپ, سو جانا یعنی غافل ہو جانا. اب غفلت جو ہے وہ زہر ہے, تیرا ایمان چھن نہ جائے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی, تیری مت ہی نرالی ہے. ایسے عالم میں تو کہتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑی نیند آ رہی ہے, بڑا لطف مل رہا ہے زندگی میں, بڑا سکون مل رہا ہے, ان دوستوں کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے. ارے کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا, انجوائے تو بہت کراتے ہیں. ارے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی, تیری مت ہی نرالی ہے. مت کہتے ہیں عقل کو, تیری تو عقل ہی عجیب ہے, کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک انداز ہے. میں کیا اپنے انداز میں سمجھاؤں, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی شاعری کو بیان کر سکے. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے اس کلام کو ہو سکے تو پڑھیے آپ, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو سمجھنے بھی لگیں گے. اور بڑے اچھے انداز میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا, اس دنیا سے ڈرایا ہے. یہ دنیا جو ہے بڑی خراب ہے اور یہ اپنے ہی محبت کرنے والے کو ڈس لیتی ہے. یہ دنیا اچھی نہیں ہے, لہٰذا اس دنیا سے بندہ بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے. دنیا میں اتنا لگے جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرے جتنا آخرت میں رہنا ہے. لہذا سوچ لے کہ دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے, سب جانتے ہیں. آخرت میں کتنا رہنا ہے, سب جانتے ہیں. لہذا دنیا میں رہ کر ہی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے, دنیا کو بھی اس کے دیگر حلال طریقوں کے مطابق, شریعت کے مطابق سنوارنا ہے, لیکن آخرت کو خراب کر کے نہیں. اس کلام کے متعلق پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو سارے ہی اشعار اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے. اگلی کال دیجیے.
اشفاق بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت بہت غصے والے تھے؟
اس پہ وہ واقعہ بھی ہے.
اعلیٰ حضرت بڑے غصے والے تھے, کیا فرمائیں؟
اعلیٰ حضرت غصے والے تو نہیں تھے, اعلیٰ حضرت
جلال اخلاق تھے,
با اخلاق تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اتنی میٹھی تھی کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں آپ لحاف اوڑے ہوئے تھے, آپ کا خادم جو ہے سامنے کھڑا تھا, تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس لحاف نہیں ہے؟ وہ خاموش رہا نا, ادب کی وجہ سے کچھ نہیں بولا. اعلیٰ حضرت سمجھ گئے, اعلیٰ حضرت جو لحاف اوڑے ہوئے تھے وہی لحاف انہیں عطا فرما دیا اور فرمایا کہ آپ سردی کی رات اس میں گزارو. تو اعلیٰ حضرت غصے والے نہیں تھے, بلکہ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم صاحب آپ رحمۃ اللہ تعالی سے ملنے کے لیے آئے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ہم تو بڑے پٹھان ہیں, بڑے غصے والے ہیں. یعنی ان کو یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کسی نے ان سے کہا کہ اعلیٰ حضرت بڑے غصے والے ہیں, تو وہ ڈر ڈر کے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں آئے, تو اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ ہم تو پٹھان ہیں, بڑے غصے والے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ غصے والے تو نہیں ہیں. یہاں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو عقائد کے معاملے میں لوگوں کو ڈرایا, یعنی اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے, اور جنہوں نے عقائد خراب کرنے کی کوشش کی ان پر جو اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم کی تلوار اٹھائی, تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے غصے والے ہیں.
یہ شدت تو ضروری ہے, اگر یہ شدت بھی نہ ہوگی تو پھر کیا پل پلا ہو گیا. مثال کے طور پر, تو اس طرح آپ دیکھیں, اگر مثال کے طور پہ محسن بھائی آج اگر کوئی میری ماں کو کچھ بولے, اگر میرے والد کو کوئی کچھ بولے, تو سیدھی بات ہے کہ برداشت نہیں ہوگا,
غصہ تو آتا ہے,
غصہ بالکل آئے گا. پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ بندہ اس کا کیا تدارک کرتا ہے, اس کا جو بھی معاملہ کرتا ہے. اللہ اور رسول کی ذات ماں باپ سے بہت بڑھ کر,
بالکل,
اور ان کی ذات کے متعلق اگر کوئی عقائد کے متعلق یا دیگر کوئی ایسی خرابی پیدا کر رہا ہے, اس کے اگینسٹ شدت اختیار کر کے اس فتنے کو رد کرنا, یہ تو سراسر عین ایمان ہے اور عین کردار و اخلاق کا تقاضا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں پر آپ کا انداز بھی کبھی آپ دیکھیں تو بہت سمپل جواب ہے, کہیں پر تھوڑا سا شدت ہے, کہیں پر ایسی شدت ہے وہ لگتا ہے کہ واقعی یہاں پر موضوع جو ہے نا, اعلیٰ حضرت نے جہاں پر حرام 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 یہ لکھا, اشد حرام, اس کا مطلب یہاں پہ واقعی ایسا جواب ہونا چاہیے تھا, ضرورت اس امر کی.
یعنی وہ بلاغت کی اصطلاح ہے نا کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام
کیا جائے,
حال جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اور سوال یا مسئلہ جس نوعیت کا ہے اسی نوعیت کے حساب سے انداز اختیار کیا جائے.
مگر اگر ذات اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو غصہ اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے مدر تھے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو روکا، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. قد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا. تو اس کے مدر تھے. اخلاق میں آپ کی خرابی نہیں،
عاجزی کی ایسی سی مثالیں ہوتی ہیں جو ایک عام مزدور
اللہ
سید زادہ پا کر اس کے قدموں میں امامہ رکھ کے اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے اور اس کو بھرے بازار میں بیان اپنا ہے، وہ بیان کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، پروٹوکول ہے، کثیر عوام ہے. ایسے مجمع میں ایک سید زادے کو پالکی پہ بٹھا کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کر جائیں اور منچ تک لے کر جائیں، تو ایسے امام کو کون غصے والا رہے گا؟ اس سے بڑی عاجزی کیا ہوگی؟
بالکل.
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے با اخلاق تھے. آپ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیجیے. اگلی کال دیجیے.
میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت پٹھان ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ کا سلسلہ ماشاء اللہ بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قندھاری پٹھان تھے، اور افغانستان کی طرف سے آپ کے آبا و اجداد پہلے لاہور آئے، پھر دہلی تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے بریلی کی طرف آپ مائگریٹ ہوئے، اور پھر وہیں پر ان حضرات نے اپنا مسکن بنایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہوئی بریلی شریف ہند میں ہی آپ کی ولادت ہوئی. اگلی کال.
شوق بھائی آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. شوق بھائی میرا آپ کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کچھ بڑے کارنامے بتا دیجئے. جزاک اللہ خیر.
اعلیٰ حضرت کے کچھ بڑے کارنامے کیا بیان کریں گے چند جملوں میں؟
ایک سلسلہ پورا الگ کر لیں. اعلیٰ حضرت کے کارنامے،
بڑے کارنامے یہ بھی کر لیں گے. ابھی کالر کی تشفی ہو جائے.
فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے کے آپ جو ٹاپکس رکھ رہے ہیں، یہ ہر ٹاپک ایک بڑے کارنامے کی طرف اشارہ کرتا ہے. باقی سارے کارناموں کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا ایک نشست میں. آج جو ہمارا بالخصوص ایک موضوع ہے وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عقائد کے حوالے سے کیا کارنامے سر انجام دیے.
بالکل انشاءاللہ اس پر مدنی پھول مزید لیتے ہیں. اگلی کال.
میرا نام محمد فاروق ہے، میں دار السلام طبا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے اعلیٰ حضرت کی کوئی زبان کر سنا دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. سلسلہ جاری ہے فیضان اعلیٰ حضرت، اور ہمارے ناظرین ہمیں اپنے پڑے ہوئے کلام بھی بھیجتے ہیں، اور یہ کلام جو ہے وہ آپ خود ریکارڈ کریں گے. کلام اعلیٰ حضرت ہو، ایک شعر ہو، وائس کلیئر ہو، اور آس پاس کوئی شور شرابہ نہ ہو، ہو سکے تو پنکھا بھی بند کر دیں، اور بڑے اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس میں حصہ لیں. اسلامی بہنوں کو اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی ویڈیو بنا کر ہمارے نمبر 00923111013082 پر سینڈ کر دیجئے. ممکنہ صورت میں ہم ایک سلیکٹڈ ویڈیو کو اپنے سلسلے کی زینت بنائیں گے. اور آپ اگر اچھی ڈرائنگ کرتے ہیں تو ہمیں مزار اعلیٰ حضرت، گنبد اعلیٰ حضرت شریف بنا کر آپ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ممکنہ صورت میں آپ کی امیجز کو مدنی چینل پر دکھائیں گے بھی، اور ان میں سے روزانہ کسی ایک کو سلیکٹ کیا جائے گا گنبد اعلیٰ حضرت کانٹیسٹ میں، اور 25 سفر کو 25 امیجز میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہوگی، یا مجلس ابھی مشورہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے 3 سلیکٹ ہوں، اور تینوں کے لیے انشاءاللہ بہترین تحائف اور انعامات کا اعلان کیا جائے گا. راشد بھائی اپنے سلسلے کو اب ہم اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. عقائد کے متعلق مزید اعلیٰ حضرت کے کیا کارنامے اور کچھ بنیادی وہ معاملات کے جن کی بنا پر آج تک آپ کو یاد رکھا جا رہا ہے.
جی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ویسے تو عقائد سے متعلق کئی رسائل تحریر فرمائے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب اعتراضات کیے گئے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کی گئی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عقلی نقلی دلائل کے ذریعے اس کا انتہائی شدت کے ساتھ رد فرمایا، اور پوری کتاب تحریر فرمائی سبحان الصبح کے نام سے، جو آج بھی فتاوی زویہ میں موجود ہے، الگ سے بھی ملتی ہے. اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو محروم شخص اور بدنصیب شخص جسم ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، تو اس عقیدے کے رد پر بھی اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تحریر فرمائی، قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر جب حملے کیے جانے لگے تو مختلف موضوعات پر آپ نے کتابیں تحریر فرمائی. ختم نبوت سے متعلق جب فتنہ اٹھا تو اعلیٰ حضرت نے کئی رسائل لکھے، مثال کے طور پر المبین، ختم النبیین، قہر القہار، اس طرح کے مختلف رسائل کے ذریعے آپ نے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کو بیان فرمایا.
اچھا.
اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے صلاۃ الصفیٰ فی نور المصطفیٰ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سائے کی نفی کے بیان میں آپ نے تین رسالے تحریر فرمائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پر 40 حدیثوں پر مشتمل پوری ایک کتاب تحریر فرمائی, اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرنا, یا رسول اللہ کہنا, استمداد کرنا, آپ سے مدد طلب کرنا, اس پر اعلیٰ حضرت نے علماء اسلام کے اقوال اور ان کے کلام سے مثالیں لا کر پوری کتاب تحریر فرمائی, انوار الانتباء فی حل نداء یا رسول اللہ. اور بھی کافی رسائل ہیں. میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چند اشعار اشفاق بھائی یہاں ذکر کروں گا کہ اسلامی عقائد کو اعلیٰ حضرت نے نثر کے ساتھ ساتھ شعر کی صورت میں بھی بیان فرمایا ہے. اب نثر میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے چاہے کلام اختیار کرے, جیسے چاہے الفاظ اور کلمات کا استعمال کرے, لیکن جب انسان نظم لکھتا ہے تو نظم کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک وزن ہوتا ہے, قافیے کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, ردیف کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, سارے اتار چڑھاؤ کو دیکھنا پڑتا ہے,
چیپٹر ہے علم العروض جی کا دھیان رکھنا ہوتا
ہے, عروض و قوافی کے قواعد کو دیکھنا پڑتا ہے, اور بالخصوص جو علم دین سے بے بہرا ہوتا ہے تو وہ جب نعت یا حمد لکھنے پر آتا ہے تو وہ ان ظاہری قواعد اور اصول کی رعایت کرتے کرتے بسا اوقات بہت بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے. اس لیے امیر علیہ سنت بھی تنبیہ فرماتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں کہ غیر عالم جو ہے وہ نعتیہ کلام نہ لکھے, اور اگر لکھنا ہی ہے تو پھر علماء علیہ سنت کی رہنمائی کے ساتھ لکھا جائے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان تمام رعایتوں کو اور تمام سنتوں کو بھی استعمال فرمایا, عروض و قوافی کے اصول کو بھی برقرار رکھا, اور اپنے اشعار کے ذریعے عقائد اسلام کو بیان کیا. ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ نبی کے برابر یا نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. جو غیر نبی کو نبی کے برابر یا معاذ اللہ اسے افضل کہے تو اس پر علماء نے کفر کا حکم صادر فرمایا ہے. تو انبیاء جو ہیں وہ عام مخلوق سے اعلیٰ ہوتے ہیں. اسی طرح پھر انبیاء میں بھی درجہ بندی ہے, فضیلت کے مراتب ہیں, درجہ بدرجہ فضیلت ہے, اور انبیاء کی جماعت میں بھی وہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی, جن کو رسول کہا جاتا ہے, تو وہ نبی سے رسول افضل ہوتا ہے, اور سارے نبیوں سارے رسولوں سے افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سارے رسولوں کے بھی سردار ہیں, سب سے افضل ہیں. تو ایک درجہ بندی ہوتی ہے کہ عام مخلوق کے مقابلے میں اولیاء جو ہیں یہ افضل ہوتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور قرب رکھتے ہیں. اولیاء سے پھر آگے درجہ ہوتا ہے نبی کا, انبیاء میں پھر آگے ہوتا ہے رسولوں کا درجہ, اور سارے رسولوں سے افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ان تمام عقائد کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم جسمانیت سے پاک ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہر مکان ہر جگہ کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے, لیکن کسی مکان یا کسی جگہ میں موجود نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ مکان میں ہونے سے, جگہ میں ہونے سے پاک ہے.
جی
مالک ہے, خالق ہے, لیکن مکان میں موجود نہیں. اب مکان میں کیوں موجود نہیں کہ مکان جو ہوتا ہے وہ جسم کے لیے ہوتا ہے.
جی
رب تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے. جو چیز مکان یا جگہ میں ہوتی ہے وہ جگہ اور وہ مکان اس چیز کا احاطہ کیے ہوتا ہے,
اس کو گھیر لیتا ہے.
جی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کا احاطہ کرے. اب رب تبارک و تعالیٰ کا مکان سے پاک ہونا, اس کا بیان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی ہوگی اور توحید بھی ہوگی. فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں, مخلوق کے بادشاہ ہیں, لیکن ہے مخلوق, رب کے بندے ہیں. خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے اس کا بیان فرماتے ہیں کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان میں بھی پہنچے, عرش اعظم پر بھی جلوہ فرما ہوئے, کیونکہ حضور انسان ہیں, حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق ہیں.
جی
آپ جسم رکھتے ہیں اس لیے یہ سارے مکان حضور ہی کے ہیں.
واہ واہ واہ.
وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے, وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان.
آئے آئے
آخر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ایک ربائی میں ذکر کروں گا جو ختم نبوت کے حوالے سے ہے, کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی نظریہ ہے اور ضروریات دین کا یہ بنیادی حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ جاری فرمایا اس کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم فرما دیا. ترمذی کی حدیث ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت, بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ
منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبیہ، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. اور خود خاتم النبیین کا معنی بیان فرمایا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت سلام رضا میں فرماتے ہیں اپنے کلام کے دوران، فرماتے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اب اس عقیدے اور نظریے کو اعلی حضرت اپنی ربائی میں بیان فرماتے ہیں کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن اور احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ جاری رہا. انبیاء اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے عہد میں اپنی قوم کی طرف آتے رہے، انبیاء مبعوث ہوتے رہے، رسول آتے رہے، ہدایت فرماتے رہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رب تبارک و تعالی نے نبوت کو بھی ختم فرما دیا، رسالت کو بھی ختم فرما دیا. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، جیسا کہ انبیاء کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہا گیا، اس طرح انبیاء آتے رہے. لیکن یا رسول اللہ والخاتم حقکم، یا رسول اللہ خاتم النبیین ہونا آپ ہی کا حق ہے، انبیاء تو آتے رہے، سب کی نبوت برحق، سب کی رسالت برحق، یہ سلسلہ جاری رہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی آسمانی کتابیں نازل ہونے کا جو سلسلہ موقوف ہوا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ظاہر فرما کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اس دین کو مکمل فرمایا تو یہ بشارت عطا فرمائی، یہ خوشخبری ارشاد فرمائی کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو جب یہ آسمانی کتابوں کا سلسلہ موقوف ہوا، ختم ہوا، اختتام کو پہنچا، تو جو تحریر ختم کی جاتی ہے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، مہر کے بعد اب اس تحریر سے آگے کچھ لکھا نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم.
آئے 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 لکم کیا بات ہے، وہ الیوم اکمل تو لکم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. اور اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال انبیاء اور ختم رسل جو ہے یہ بھی بیان کر دیا، سبحان اللہ. اور یہ مزید آپ دیکھتے جائیں راشد بھائی، اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار، مطلب ایک پوری طویل فہرست ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے اشعار کے ذریعے عقائد کو بیان کیا.
اسی طرح انبیاء کی حیات کا جو عقیدہ ہے،
جی
بالکل،
انبیاء کو بھی اجلا،
جی جی اجماعی عقیدہ ہے. علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے، انباء الازکیاء بحیات الانبیاء. اسی طرح امام بہکی نے بھی پورا رسالہ تحریر فرمایا، حیات الانبیاء فی قبورہم. احادیث میں بھی اس کا بیان موجود ہے اور ہر دور کے علماء نے اس کو بیان کیا. مواہب اللدنیا میں دیکھ لیں آپ، شرح زرقانی میں دیکھ لیں، فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، فقہی مسائل بیان کرتے ہوئے فقہائے کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونا، حیات ہونا بیان فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ پورا کلام ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے،
موت
آنی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، کل نفس ذائقت الموت، ہر زی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو انبیاء کے لیے جو حیات کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، مسلمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وعدے کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس وعدے کی تکمیل کے لیے، اس وعدے کو پورا فرمانے کے لیے ایک لمحے کے لیے موت عطا فرماتا ہے، پھر دوسرے ہی لمحے میں انبیاء کو دوبارہ حیات دنیاوی حقیقی اور حصی عطا فرماتا ہے. اور پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے مبارک جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. مسلمانوں کے اسلام کے اجماعی عقیدے اور نظریے کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جس میں پر نور روحانی ہے، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کپتانی ہے. پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی پاک ہے، روح ہے نورانی
ہے،
اس کی ازواج کو جائز ہونے کا اس کا ترکہ بٹے جو پانی ہے. یہ ہیں حی ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی.
اللہ صدق
وعدہ
کی بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا زبردست عقیدہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کمال فن کے ساتھ ساتھ بیان کیا. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے گلشن ہدایت کے بخشش کے مہکتے مہکتے پھولوں میں آپ کو عقائد اہل سنت اور عقائد اسلامیہ کی وہ بہاریں نظر آئیں گی کہ کہیں بیان کرتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. حاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. تو کہیں پر سکھاتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. کہیں پر سکھاتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو کہیں پر اور ہم اپنے دین کو عشق کو عقیدے کو محبت مصطفیٰ محبت مدینہ کو پختہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. تو کہیں پہ بیان کرتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے. عقائد کے متعلق اشعار پر بات ہو رہی تھی کچھ عقائد اہل سنت کے حفاظت کے طور پر اور بھی کچھ پہلو ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو یا دیگر کچھ اختتامی مدنی پھول.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عقائد کے حوالے سے جو کارنامہ انجام دیا اور لوگوں کو عقائد کو تحفظ کیا یہاں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے الملفوظ شریف میں سوال ہوا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ انسان کو عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے. خلاصتاً اس کو اگر عرض کریں گے تو وہ مختصر انداز میں یہ بنتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں عقل کو دخل نہیں, خاموشی اختیار کی جائے, جیسا اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرما دیا ویسا عقیدہ رکھے. مگر اعلیٰ حضرت نے جو کمال اس میں ارشاد فرمایا نا وہ عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ بڑا بہترین کلام ہے. وہ سنیں جی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور انبیاء اور آخرت کے بارے میں عقائد کو عقل کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے. جو ایسا کرے گا وہ غلطی کرے گا. عقائد کا سمجھنا دلیل شرعی پر موقوف ہے, اس میں عقل کا دخل نہیں. لہذا عقیدوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسا کہ غسال کے ہاتھ میں مردہ. یہ جو کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کہ عقیدوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلیلوں کے سامنے ایسا ہو جائے کہ جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ کچھ نہیں کرتا.
ٹھیک ہے,
غسال جو کرائے گا وہ کرے گا. تو جو قرآن و حدیث نے فرما دیا اس پر یقین رکھے. پھر فرمایا بس آمنا بھی اور ہم نے اس پر ایمان لیا ہے اور ہمارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہم نے اس کو قبول کر لیا. پھر فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عقائد کے معاملے میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کہ راستہ سیدھا ہے اور یہ اچھی طبیعت والے صحیح عقیدے والے عوام اور خواص کو دیا جاتا ہے.
صحیح.
یعنی اس سیدھے راستے پر وہی چلتا ہے جو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا. پھر فرماتے ہیں کہ خاص طور پر عورتوں کو اور خاص طور پر ان کی بوڑھیوں کو, ان بوڑھیوں سے کتنا ہی کچھ کہو ہرگز نہ مانیں گی بلکہ جو سن چکی
جی
جو بیان کر چکا اسی پر عقیدہ رکھیں گی. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا المقاصد الحسنہ کی روایت ہے, فرمایا علیکم بالدین العجائز, تم پر بوڑھیوں کا دین اختیار کرنا لازم ہے. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دو باتیں یہاں پڑی ہیں اہم ہیں. ایک یہ کہ غسال کے ہاتھ میں مردے کی طرح ہو جائے عقیدے کے معاملے میں قرآن و حدیث کے دلائل کو, اس پر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح بوڑھیوں کا عقیدہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں خاص طور پہ گاؤں دیہات کی جو یا جو پرانی عمر
کوئی بات آپ سمجھا نہیں سکتے, ان کے ذہن میں جو بات بیٹھ گئی وہ بیٹھ گئی.
بلکہ وہ یہ کہ تم کیا ابھی دس دن ہوئے تم دین میں آنے جانے لگے
ہمیں سکھا رہے اور ہمیں سکھا رہے ہیں
ہمیں سکھا رہے.
تو یہ آج کل کے لاجک کے دور میں آج کل کے مطلب گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے, ایسے دور میں ہم اگر اعلیٰ حضرت کے مدنی پھولوں کو تھام لیں تو بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. محسن بھائی آج کل وسوسے آنا یہ عام ہے, لوگ جو عقائد کے معاملے میں تقدیر کے معاملے میں جنت کے معاملے میں دوزخ کے معاملے میں قبر کے معاملے میں بہت سارے عقائد اور عقائد کے غلطیوں اور وسوسوں کا شکار ہیں, اس کے لیے کوئی مختصر سا حل ارشاد
سر. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا دور اتنا خراب ہو چکا ہے, پہلے کتابوں کی ضرورت تھی جیسے راشد بھائی نے فرمایا, اب چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے ذرائع ابلاغ کا دور ہے تو اب سوشل میڈیا سے جتنے لوگ وابستہ ہیں خرابی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے.
گوگل پہ سرچ یہاں سے جو جواب ملا بس وہ صحیح ہے.
اگر یہ کہا جائے
کسی عالم صاحب سے
عقائد کے معاملے میں لوگ لا دینیت کی طرف جا رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا. یعنی لا دینیت پھیل رہی ہے, دہریت پھیل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے, تو اس معاملے میں جو وسوسوں کا علاج ہے نا وہ یہ حدیث پاک میں ہے
اس کو آسان الفاظ میں یوں کہا جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو. اب ہمارے یہاں ہو یہ گیا ہے کہ جو بھی تھوڑا سا علم رکھتا ہے، کچھ کتابیں پڑھ لیتا ہے، یا کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یا سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے لوگوں سے جب رابطے ہو جاتے ہیں، وہ کسی عقیدے کا، کسی بھی نظریے کا ہو، جب اس سے بات چیت کرتے ہیں، کمنٹس پاس کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ عقیدوں کے بارے میں وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے عقیدوں کو قرآن و حدیث کے ترازوں میں تولے، اور دوسرا یہ کہ جو وسوسہ آ رہا ہے اس وسوسے پر غور نہ کرے. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ اگر معاذ اللہ آتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا شروع کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کہاں ہے؟ اب یہ سوال ذہن میں پیدا کیا جاتا ہے، بلکہ بعض کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دیگر جو سوالات ذہن میں وسوسے آتے ہیں، تو وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرو کہ یہ آسمان بنانے والا کون ہے، یہ بارش برسانے والا کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، یہ سردی گرمی کے موسم کو لانے والا کون ہے، یہ سورج کو لے جانے والا کون ہے. اللہ کی تخلیقات پر غور کرے، اللہ کے بارے میں غور، یعنی اللہ کی ذات پہ غور نہ کرے، یہ انسان کو انشاءاللہ وسوسے سے دور کرے گی. دوسری بات، وسوسے کیوں آتے ہیں اس پر غور کریں. وسوسے آتے ہیں بری صحبت سے. جب بندہ ایسی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ جہاں معاذ اللہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے،
ہر قسم کی بات کرو، سب کی سنو،
کرو اپنی من کی،
کرو اپنی پھر نہیں رہتا. جب بندہ سنتا سب کی ہے تو اپنی کرو پہ نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کی کرنے میں لگتا ہے.
بلکہ اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ بات کرنے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کے موضوعات پر، کہ وہ دوسرے کو سمجھا نہیں رہتے نام لے کر، یا عقیدہ نہیں بیان کر رہتے، اپنی آپس کے ٹاپک میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ باتوں ہی باتوں میں جو ہے وہ عقیدے کی خرابی پیدا کر دیتے ہیں. انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسی صحبت کی جہاں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور ایمانیات کے حوالے سے درست گفتگو نہیں ہوتی، ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بد مذہبیت اور لا دینیت، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر، ہم کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا صحبت، ہم میں آپ کہیں گے، میں کہوں گا صحبت اچھی کر لو،
صحبت ہی ہے
تو وہ کہے گا میری تو کوئی صحبت ہے ہی نہیں، میں تو موبائل پہ لگا رہتا ہوں. تو یہ جو موبائل کی صحبت ہے، یہ بہت بری صحبت ہے، بہت زیادہ بڑی صحبت ہے. یہاں تو آپ چار پانچ سے مل رہے ہیں، موبائل پر آپ دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں،
لاکھوں چینل دیکھ ساتھ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں
جی.
آپ جو دیکھنا چاہیں،
تو آپ کس کو لائک کر رہے ہیں، کس کو فرینڈ بنا رہے ہیں، کیا شیئر کر رہے ہیں، اس پر آپ غور کریں، اور علماء اہل سنت سے مدد ضرور لیں. ورنہ یاد رکھیں کہ آپ کا عقیدہ بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. حدیث پاک میں نا وہ دور بھی آئے گا کہ صبح کو مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. ایمان بچانا ہاتھ میں انگارہ لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو بیان کیا گیا، اس سے ڈرنا چاہیے، یہ نہ کہے کہ میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے بھائی،
بڑا پختہ،
میں بڑا پختہ ہوں، میرے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کو میں حیرت ناک بات کر رہا ہوں، ایک ایسے اسلامی بھائی، یعنی یوں کہیے کہ وہ عقیدے کے معاملے میں بڑے متصلب تھے، مگر بری صحبت، بری صحبت کی وجہ سے، یعنی دعوت سبھی کے ماحول کے نہیں تھے، کوئی اور تھے، تو بری صحبت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ دوسروں کو عقیدے کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ بھئی دیکھو عقیدہ یوں رکھنا چاہیے، مگر ابھی چند دنوں پہلے بری صحبت ملنے کی وجہ سے وہ اپنے عقائد میں خود وسوسوں کا شکار ہو گیا. اب بتائیں کہ کتنی بار
آپ نے ایکسیپشن کر دیا ماحول کے، نہیں مدنی ماحول کا بچنا سب کو چاہیے،
بچنا
اور ہر کسی کو، بالخصوص امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھیے، اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے بیسٹ ٹانک ہیں اس کے لیے، وسوسوں کا علاج ہے. تو آپ وابستہ رہیے مدنی ماحول سے، اور اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف. اس ہمارے فیضان اعلیٰ حضرت میں ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہم آپ کو پیش کیا کرتے ہیں، بہار فتاوی رضویہ. اس میں ہم ایک سوال اور ایک جواب آپ کے لیے بتایا کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے کیا گیا، آپ نے کیا جواب دیا. آئیے چلتے ہیں بہار فتاوی رضویہ کی طرف.
وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی،
سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے.
فتاوی رضویہ شریف 22,000 صفحات پر مشتمل ایک ایسا علم کا بحر زخار کے بڑے بڑے غوطہ زن بھی اس میں سے تہ کے موتی لانے میں کامیاب ہو سکے اس کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں. بہت بڑا سمندر ہے علم کا، اور جتنا ماہر ہے غوطہ خور ہے اتنے ہی اچھے موتی نکال کے لاتا ہے. اعلیٰ حضرت پر، آپ کے قلم پر ہم قربان. اعلیٰ حضرت سے بہت سارے سوال ہوئے، بہت سارے جواب دیے، سب یہاں بیان کرنا مشکل ہے، ایک سوال اور ایک جواب ہم روزانہ یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. آج کون سا سوال ہے راشد بھائی اور اس کا جواب؟
جی آپ نے فتاوی رضویہ کا فرمایا، فتاوی رضویہ کا جب لفظ سنا جاتا ہے تو عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ فقہی سوالوں سے متعلق جو جوابات ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن در حقیقت اگر اس کتاب کا بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو تفسیر اصول تفسیر، حدیث اصول حدیث، فقہ اصول فقہ، علم الاخلاق، علم التصوف، علم منطق، فلسفہ،
کیا بات،
کئی علوم پر مشتمل یہ فتاوی رضویہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ جو آپ کا علمی اور فقہی شاہکار ہے، اس کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 686 پر ایک سوال ہے، اور سوال کا نمبر ہے جلد کے حساب سے 322. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ عالم بے عمل جاہل با عمل سے فضیلت میں زیادہ ہے یا نہیں؟ یعنی ایک طرف عالم ہے جو دین کا علم رکھتا ہے لیکن بے عمل ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، اور دوسری طرف ایک جاہل ہے لیکن بظاہر وہ نیک اعمال کرتا ہے. تو اب ایک عالم جو بے عمل ہے اور ایک جاہل جو با عمل ہے، ان میں فضیلت کس کو حاصل ہے، کون افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جواب ارشاد فرماتے ہیں، جاہل عالم کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا.
اللہ اللہ،
یعنی علم کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اگرچہ عالم کے پاس بظاہر اچھا عمل نہیں ہے، لیکن علم ایسی شے ہے جو بغیر علم کے عمل پر بھی فضیلت رکھتا ہے. فرماتے ہیں جاہل عالم کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہ عالم عالم دین ہو، کسی اور علم کا جاننے والا نہ ہو بلکہ قرآن و سنت اور فقہ اور شریعت کا علم جاننے والا ہو تو وہ افضل ہے. پھر اپنے اس جواب پر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ قول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے علم والے اور بے علم؟ یعنی جو عالم ہے علم والا ہے وہ بے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ایک جیسے نہیں ہے، فرق کرنا پڑے گا. آگے اعلی حضرت اس کی ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاہل بوجہ جہل، یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی عبادت میں 100 گنا کر لیتا ہے. یعنی جاہل ہے، وہ عبادت کرنے جا رہا ہے لیکن اللہ اور رسول نے عبادت کرنے کے جو طریقے ارشاد فرمائے ہیں، جو شریعت کے قوانین شریعت کے احکامات ہیں، ان کی پاسداری نہیں کر رہا علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو بظاہر وہ اپنے تئیں عبادت کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ شریعت کی مخالفت ہو کر، شرعی احکامات کی مخالفت ہو کر گناہ بن رہا ہے.
اللہ
فرماتے ہیں جاہل بوجہ جہل، جاہل اپنی جہالت کی بنا پر اپنی عبادت میں 100 گنا کر لیتا ہے اور مصیبت یہ کہ انہیں گنا بھی نہیں جانتا، یعنی وہ ایسا جاہل ہے کہ اپنی جہالت سے بھی ناشنا، اسے اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے. اور فرماتے ہیں اور عالم دین اگر گنا کر لے تو اپنے گنا میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد نجات بخشتا ہے. یعنی عالم سے اگر گنا ہو بھی گیا تو اب اس کو خوف اور ندامت کا ایک احساس ہوتا ہے اپنے علم کی وجہ سے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے اور گناہ پر رب تبارک و تعالیٰ جو ناراض ہوتا ہے اور جو وعیدات ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے خوف و ندامت اس کو حاصل ہوتی ہے اور وہ خوف و ندامت اس کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. فرماتے ہیں ولہذا حدیث میں ارشاد ہوا کہ عالم کا ہاتھ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے، اگر وہ لغزش بھی کرے، عالم سے اگر بھول بھی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے اٹھا لے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، علم اور علماء کی فضیلت بھی ہمیں اس فتوے سے پتہ چلی اور بار فتاوی رضویہ بھی ہم نے لوٹنے کی سعادت پائی. بہت شکریہ محسن مدنی بھائی ہمارے ساتھ تھے، راشد مدنی بھائی، بہت ہی پیاری گفتگو رہی عقائد اہل سنت کے حوالے سے. ایک ازالہ کرنا ہے بہت ہی اہم بات کا جو کل مجھ سے صادر ہوئی، بہت بڑی غلطی مجھ سے ہوئی اور میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں، آپ سب کو گواہ بناتا ہوں. کل ہمارا ذوق نعت سلسلہ جاری تھا، اس کے دوران ایک سیگمنٹ آتا ہے نصیب آپ کا، اس میں ہم باکس میں سے کچھ نکالتے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، اور اس میں کچھ غلطی ہوئی تھی کہ اس میں سے ایک مدنی چیک نکلا اور وہ مدنی چیک جو تھا وہ کچھ اس میں یعنی کہ رقم ہوتی ہے، پھر وہ مکتبۃ المدینہ سے اتنی مالیت کی کتابیں یا جو چاہیں لے سکتے ہیں، تو اس میں بارگیننگ کرتے ہوئے کوئی معاملہ جو تھا وہ درست انداز میں نہیں ہوا. میرا جو کہنا تھا وہ غلط تھا، اگرچہ غلطی کی طرف ہم گئے نہیں، میں نے صرف ان کو آفر دی، انہوں نے قبول نہ کی. وہ جو معاملہ جو میں کہنے جا رہا تھا وہ بالکل غلط تھا اور وہ سود کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہ معاملہ اس طرح ہوا نہیں، لیکن ایسا کرنا جو تھا وہ غلط تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ سب گواہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری لغزشوں کو معاف کرے۔ تو ہمارے مفتیان کرام کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے بڑی اچھے انداز میں مشفقانہ اصلاح بھی فرمائی، ہمارے مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہ العالیہ ماشاء اللہ بہت اچھی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے تربیت بھی کی، اور میں اس بات کا ازالہ عرض کر چکا، آپ سب اس پر گواہ ہو جائیے۔ اور یہ کہ یہ معاملہ ہوا نہیں تھا، معاملہ ہو سکتا تھا، ہوا نہیں، وہ ہوا یہ کہ جو نکلا انہوں نے رکھ لیا جو ٹیم کے ممبر تھے، اور معاملہ اسی طرح ہوا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں تھی، بے علمی تھی، نادانی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سلسلہ آپ نے دیکھا فیضان اعلی حضرت، ہم اجازت لیں گے ہمارے محسن مدنی بھائی سے، ہمارے راشد مدنی بھائی سے، کچھ اب انشاءاللہ آپ کو کلام رضا بھی سنائیں گے، منقبت بھی سنائیں گے، ہمارے حاضرین سے بھی کچھ سوالات لیتے ہیں، آپ کی بھیجی ہوئی امیجز بھی دکھانی ہے، اور ایک اور سیگمنٹ ہمارا باقی ہے اعلیٰ حضرت اور دعوت اسلامی، تو اس پر بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ مدنی پھول دینے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، مرحبا، آپ تشریف لائے، آپ نے دل جوئی فرمائی، جزاک اللہ۔ ہمارے عارف بھائی آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کلام اعلیٰ حضرت، انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے، اور آج جس شعبے کا تعارف ہم نے کرنا ہے اعلیٰ حضرت و دعوت اسلامی سیگمنٹ میں، وہ ہماری بہت ہی پیاری مجلس ہے، مجلس آئی ٹی، مجلس آئی ٹی کس طرح ورک کرتی ہے اور اس کا کیا کام ہے، کس انداز سے یہ چلتی ہے، اس کی طرف ہم چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے حاضرین سے بھی کچھ ہو جائے، تیار ہیں آپ لوگ؟ میں حاضرین کی طرف بڑھ رہا ہوں، ان کو تعریف بھی دینے ہیں، باپو آپ تیار ہو جائیں، مدنی چیک بھی دیں گے، اور کچھ سوالات بھی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آج کی وہ امیجز بھی دکھا دی جائیں جو کہ ہمارے ناظرین نے بھیجی ہیں، مزار اعلیٰ حضرت کے گنبد، مزار اعلیٰ حضرت یا گنبد شریف کا جو بھی عکس بنانا ہے، ڈرائنگ کرنی ہے، چند امیجز ہیں، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں گے ہم، اور اس کے لیے پھر انشاءاللہ 25 صفر کو وہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ یہ مزار اعلیٰ حضرت کا ایک منظر ہے، سبحان اللہ، ہر امیج کے لیے کہتے رہے، ان کی دل جوئی بھی ہوتی رہے، ماشاء اللہ۔ جی اگلی امیج میں بتاتا چلوں ساتھ ساتھ، اگر آسانی ہو تو، یہ کنہوں نے بنائی ہے، یہ ہمارے کیلیفورنیا کے ایک دوست ہیں غالباً، انہوں نے یہ بھیجی ہے، ماشاء اللہ، یہ ہے ہمارے بھیجنے والے حبیب الرحمان کھاریاں سٹی سے، ماشاء اللہ۔ اگلی امیج دکھائیے، یہ بنانے والے مدنی منی ہیں، مصفہ میمونہ، ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی کی صاحبزادی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی امیج بنائی ہے، اور ہند سے ہیں ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ ہمیں موصول ہوئی ہے، بنت خادم حسین اٹلی سے، اٹلی سے بنا کر انہوں نے بھیجا ہے۔ تو اب کس کو سلیکٹ کریں گے، جو ایک امیج ہے جس کو ہم نے فائنل میں 25 صفر کے لیے رکھنا ہے، یہ ہمارے کانٹیسٹ میں شامل ہو چکی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اس کو مٹھیاں کہتے ہیں، کھاریاں کو، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی جو پکچر ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہے۔ حاضرین تیار ہیں، آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ جواب نہیں دیں گے، صرف ہاتھ اٹھائیں گے اور کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ کون بتائے گا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ دادا جان کا نام نہیں ہے کوئی؟ جی آپ بتائیں گے،
رضا علی خان،
درست ہے جواب؟ ہے کوئی ان کی تائید کرنے والا؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ کی صدایں بھرپور ہونی چاہیے، آپ کے لیے تحفہ ماشاء اللہ، بیٹھ تشریف رکھیے، اچھا مقدس پانیوں کو مجموعہ بھی قبول فرمائیں، تشریف رکھیں، چلیں شعر پورا کریں، شعر ہے، شعر نہیں، شعر، شعر پورا کریں، دیکھیں کون پورا کرتا ہے، شعر ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، جی چلیں کھڑے ہو جائیں،
السلام علیکم،
وعلیکم السلام،
ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی،
سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے،
ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی
ہے، اس اچھے سے اچھا،
اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی،
سبحان اللہ، کس کا شعر ہے
یہ؟ اعلیٰ حضرت،
اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے،
سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، یہ اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا
چلیں اس شعر کو مکمل کریں، دیکھیں کون برا کرتا ہے، شعر کس کا ہے یہ بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ شعر ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تھوڑا مشکل ہے، بتائیں گے؟ کھڑے ہو، بہت جلدی ہے، ابھی تو سلسلہ پڑا ہے. جی وعلیکم السلام.
محنتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے گنگنا رہے ہیں.
انہیں کے گنگنا رہے ہیں،
جی.
تھوڑا اور صحیح کر لیں.
محنتیں جن کی کھا رہے ہیں
انہیں کے ہم گیت
گا رہے ہیں.
انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں. سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کی. آپ کو تحفہ بھی پیش کریں گے. شاعر کا نام بتائیں. اعلیٰ حضرت. چلو ان کا ایک تحفہ کم کرنا کر دیں. جواب درست نہیں دیا یہ والا.
ماہ رضا ہے.
چلے، نعمتوں کی تقسیم ہو رہی ہے. کون بتائے گا یہ کس کا شعر ہے؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. وعلیکم.
مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ.
مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ. نہیں، غلط جواب. غلط. جلدی.
بلکہ
نہیں، غلط. جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. پہلے مجھے بتا دیں.
امیر علیہ سنت کا شعر.
نہیں، غلط جواب. کس کا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی
حامد علی
خان. حامد رضا خان صاحب. نہیں، آپ نے جواب درست نہیں دیا، لیکن ان کو تحفہ ضرور دیں. ماشاءاللہ انہوں نے کوشش کی، کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے. جی کس کا ہے؟
اعلیٰ حضرت.
غلط جواب.
جی
غلط جواب تو میں ہی دے دیتا ہوں.
میں دے دوں.
اچھا آپ پھر ذوق نعت میں آپ کو لے لیں گے. چلیں عارف بھائی سے لے لیتے. جی عارف بھائی.
مفتی نعیم الدین مراد آبادی.
آپ کا جواب.
آپ کا جواب بالکل درست نہیں ہے.
اب مدنی فیس تو لینا عارف بھائی سے.
عارف بھائی سے مدنی فیس.
میں بھی کوشش کروں.
آپ بھی کر لیں، آپ کو منع تھوڑی کر.
سالک.
سالک تو کون ہے سالک؟
سالک ہے ان کا تخلص. سالک.
سالک ان کا تخلص ہے. آپ پہنچ گئے ہیں.
پہنچ گیا.
اور وہ ہیں ہمارے پیارے پیارے مفتی
احمد
یار خان. نہیں، میر رحمت اللہ علیہ.
زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا.
ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے. خوش تو ہے نا آپ؟ امیر اہل سنت کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہو چکا ہے. اسی کی ایک جھلک ہم بھی دیکھیں گے، اور اس کی ترغیب میں بھی پیش کرتا ہوں. امیر اہل سنت نے ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور بدشگونی کے متعلق امیر اہل سنت نے یہ رسالہ جو ہے اس کی پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. بدشگونی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کے متعلق بھی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. لہٰذا ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس رسالے کو پڑھ لیں گے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس رسالے بدشگونی کو حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ایک کلام اعلیٰ حضرت کی چند اشعار سنتے ہیں. ہمارے ساتھ خاص طور پر مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، یہ مجلس آئی ٹی کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ہمارے بہت اچھے مبلغ ہیں شاہد بھائی. آئی ٹی کی مجلس کو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں لے کر چل رہے ہیں، اور اس آفس کے آپ نگران بھی ہیں نا، جو باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز کا جو آفس ہے اس کے یہ ماشاءاللہ ناظم ہیں. تو بہت خوش اسلوبی سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. کس طرح یہ مجلس کام کرتی ہے، اور مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی کیا خدمات کر رہی ہے، مختصر انشاءاللہ ان سے کچھ مدنی پھول اس کلام کے بعد لیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی علی نبینا. صلی علی محمد اللہ کریم نا صلی اللہ محمد میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے اے غریبوں فقیروں کے حیران والے غریبوں فقیروں کے حیران والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا ارے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
مرحبا عارف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور کلام اعلیٰ حضرت بہت خوب پڑھا آپ نے منقبت اعلیٰ حضرت بھی سنائیں گے انشاءاللہ آپ سے بھی سنیں گے اور آصف بھائی سے بھی انشاءاللہ سننا ہے اور آپ ہمارے سلسلے میں وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے ہمیں خوشی ہوگی آپ کی مصروفیات اگرچہ ہیں مجھے پتا ہے لیکن آپ تشریف لاتے رہے بہت مرحبا شاہد بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہماری جو دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے مجلس آئی ٹی اس کا ہمیں اب کچھ احوال پیش کرنا ہے اور اعلیٰ حضرت کی کیا خدمات ہم اس کے ذریعے کر رہے ہیں کیا اعلیٰ حضرت کے طریقہ کار کے مطابق ہم چل رہے ہیں امیر اہل سنت کا جو ظاہر ہے کہ جو اسٹرکچر ہے جو اصول و ضوابط ہیں وہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی رہنمائی میں ہی ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ اس سے تو ہٹ بھی نہیں سکتے تو اس کو ہم اور واضح کریں گے اور اب آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ اعلیٰ حضرت اور دعوت اسلامی
وہاں کیا بات اعلی حضرت کی
سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے
اعلی حضرت اور دعوت اسلامی. دعوت اسلامی اس وقت عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے اور الحمدللہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. 104 سے زائد دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہو چکے ہیں, ڈپارٹس ہو چکے ہیں, اور ان میں سے ایک بہت ہی زبردست اور منفرد شعبہ مجلس آئی ٹی کا ہے. آئی ٹی کی اپنی ایک اہمیت ہے. ہمارے ساتھ آئی ٹی کے ذمہ دار موجود ہیں, ہم ان سے انشاءاللہ ان کے مدنی کاموں کے بارے میں بھی سنیں گے اور اعلی حضرت کے متعلق کیا خدمات ہو رہی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت پائیں گے. سب سے پہلے تو حضور آئی ٹی کی کیا اہمیت ہے, اس پر بھی کچھ ایک دو منٹ اپنے لوگوں کو بتائیں. آئی ٹی کہتے کسے ہیں, آئی ٹی وٹ از آئی ٹی؟
آپ نے ماشاءاللہ کافی اسی طریقے سے اس کا ابتدائی تو کر دیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی,
انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا مخفف ہے, آئی ڈاٹ ٹی.
جی ہاں, انفارمیشن ٹیکنالوجی یوں سمجھیں کہ معلومات کا مجموعہ, معلومات جمع ہونا, اور مختلف شعبوں سے متعلق ہو سکتی ہے. وہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ صحیح, کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو, میڈیکل لے لیجیے, میڈیکل لے لیجیے, انجینئرنگ لے لیجیے, زراعت لے لیجیے, جتنے بھی شعبے ہیں ان سے متعلق جو معلومات, اب اس کو جدید طور پہ جدید ڈیجیٹلائز کر کے اس کو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے, ایک جگہ مضبوط طریقے سے جمع کیا جاتا ہے, تو اس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کہہ لیتے ہیں. اچھا, اس کو جدید ٹیکنالوجی میں لایا جاتا ہے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چلا جاتا ہے. اچھا, یہ اس کا اس سے استفادہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟
جی,
دعوت اسلامی جس سے میں نے کہا مختلف شعبہ جات ہیں, تو اسی طرح سے مذہبی شعبے میں بھی دعوت اسلامی اس کو استعمال کر رہی ہے. مذہبی شعبے میں جتنا بھی لٹریچر ہے, جتنی بھی اسلامی معلومات ہے, اس کو جدید طریقے پہ, جدید اصولوں کے مطابق اس کو دنیا میں پیش کرنا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے, آئی ٹی کے ذریعے پیش کرنا, یہ شعبہ ہمارا یہ کام کرتا ہے. اس کی جو بیسک ہے وہ تو یہ رہی.
ٹھیک ہے,
اچھا اب آ جائیے اس طرف کے دعوت اسلامی میں یہ شعبہ کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. تو بظاہر تو یہ کہنے کو ایک شعبہ ہے, لیکن خود یہ اپنے اندر بھی مزید شعبہ جات لیے.
اچھا, اس کے اندر پھر خود ڈپارٹس بنے ہوئے ہیں؟
جی ہاں, بالکل ہے. کہنے کو تو ایک ویب سائٹ چل رہی ہوتی ہے, موبائل اپلیکیشن لانچ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے پیچھے شعبہ جات کام کر رہے ہیں.
جو کام ہے, ویب سائٹ جو ہے, اپلیکیشن جو ہیں, یہ جو سب ڈیجیٹل جو مدنی کام ہے وہ آپ لوگ اس کو؟
جی ہاں, الحمدللہ. جیسے ویب سائٹ لے لیجیے, ایک ویب سائٹ کو آن لائن بننے سے پہلے اس کے پیچھے کافی ورک ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ کا کام الگ ہوتا ہے, گرافک ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے, اس کی ایس ای او الگ ہوتی ہے, اس کی پھر الحمدللہ میرے سنت کی دیوی سوچ کے مطابق اس کو
شرعی تفتیش
کا ایک شعبہ الحمدللہ یہاں پر بھی قائم ہے.
اچھا,
کوئی بھی کانٹینٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر یا موبائل اپلیکیشن پہ بغیر شرعی تفتیش کے اپروول کے جاتے ہی نہیں.
واہ, علماء کرام سے رہنمائی لے کے جاتا ہے.
اس سے تو پیچھے ہی نہیں ہے. تو یہ شعبہ جات مل کے کام کرتے ہیں, تو تب جا کے ویب سائٹ پہ کوئی چیز اپیئر ہو رہی ہوتی ہے.
اچھا, اس شعبے کے قیام کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کیا یہ ابھی ریسنٹلی قائم کیا گیا ہے؟
نہیں, غالباً یہ 96-97 میں شعبے کا قیام ہوا.
اچھا, کم و بیش 20-21 سال اس کو ہو چکے ہیں.
جی ہاں, اتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کا. اور مجھے وہ مومنٹ بھی یاد ہے, ہسٹوریکل مومنٹ ایک طرح سے, کہ جب ہم حضرت سنت کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اس کی ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے.
اچھا,
کہ حضور ایک اس طرح کا بھی ایک شعبہ ہے, اس طرح سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے مختلف چیزیں آپ کے بارگاہ میں پیش کی تھیں, جن کو آپ نے بہت سراہا بھی کہ ماشاء اللہ یہ, اور ہمیں اس پہ جانا چاہیے. فوراً آپ نے اسٹیپ لیا اس کے اوپر کہ ہمیں اس پہ جانا چاہیے. تو یہ اتنے عرصے پہلے امیر سنت اسٹیپ لے چکے ہیں.
صحیح,
کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی, اس جدید طریقے کو بھی, دین کو پھیلانے کے لیے جدید طریقے کو بھی اختیار کرنا.
امیر علیہ سنت کی سوچ واقعی بہت وسیع ہے, اور آپ اس طرح کے اسٹیپس لینے میں بالکل وہ نہیں کرتے, بلکہ شرعی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے. مدنی چینل آپ کی نظر عنایت سے چل رہا ہے.
بالکل,
ہمارے یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر بڑے بڑے چینلز ہیں, ہمارے لاکھوں کے قریب, کروڑوں کے قریب فالوورز ہیں. ہماری ایک ایک پوسٹ جو ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, اس کی ریچ جو ہوتی ہے وہ 1.5-2 کروڑ ہوتی ہے بعض اوقات.
میں انشاءاللہ اشفاق بھائی آپ کو اس کے فیکٹس, اس کے اسٹیٹس بھی کچھ لے کر آیا ہوں دکھانے کے لیے, وہ بھی میں آپ کو دوں گا.
اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا کچھ
پرٹیکولر خدمات ہیں؟ یہ بات تھی کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم نے کیا کیا. اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق, جو مجھے سننے سے ہمیں ملی چیزیں, اس کے مطابق یہ شعبہ چل رہا ہے. اچھا, پرٹیکولر اس شعبے میں اعلیٰ حضرت پہ کیا کام ہے؟ شاید کہ چونکہ علم میں نہ بھی ہو, امام احمد رضا .com دعوت اسلامی ویب سائٹ بھی چلا رہی ہے.
اچھا,
جو آل حضرت کے نام پر ہی ہے, اور آل حضرت کی
پورا کانٹینٹ جو ہے آل حضرت
ہی کے حوالے سے.
واہ واہ واہ,
پوری لائف کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی اس کے اندر ہم نے.
ایک بار پھر بتا دیں ہمارے
امام احمد رضا .com,
امام احمد رضا .com دعوت اسلامی کی آئی ٹی مدد چلا رہے
ہیں. یہ ہم چلا رہے ہیں الحمد للہ. یہ پرسنالٹی ایسی ہے نا, یہ پوری ویب سائٹ کھڑی
کیا ہے. کچھ اگر
آپ کی پوری لائف اس کو اگر اسلامیہ سن رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھیں گے تو کھولیں گے تو دکھا بھی سکتا ہے یہاں پر ویب سائٹ کو بھی. اس میں پورا کانٹینٹ آل حضرت کے مطابق پوری ان کی لائف کو ڈسکور کیا, کور کیا گیا اس کے اندر, آپ کی علمی خدمات کو, آپ کے حیات کو, آپ کے علمی کارناموں کو مختلف انداز سے اس میں پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے انفارمیشن حاصل کریں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فتاوی رضویہ سے بھی ایک مدنی پھول کا سلسلہ چل رہا تھا
جی.
تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے فتاوی رضویہ کو پہلی بار دعوت اسلامی ہی فتاوی رضویہ کو ڈیجیٹل کر کے ویب سائٹ پہ لے کر آئی, اور اس کی ایک اپلیکیشن لانچ کی کہ پوری فتاوی رضویہ میں آپ کوئی بھی مسئلہ سرچ کریں اور منٹوں میں آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر وہ سرچنگ آپ کے سامنے آتی ہے. اتنی 30 جلدوں کے اندر سے سرچ کر کے ود ان سیکنڈ آپ کو ریزلٹ ملتا ہے.
لاکھوں الفاظ ہیں, ان میں سے ایک جملہ نکالنا مسئلہ نکالنا,
خاص ایک پرٹیکولر اس پہ جانا, تو مختلف کسٹمائز سرچ بھی اس کے اندر موجود.
لانچ ہو چکی ہے,
لانچ ہو چکی ہے, اور رستے سے الحمد للہ استفادہ حاصل کر رہی ہے امت, اور بطور خاص ہماری المدینہ العلمیہ
جی
تو ماشاء اللہ ہے ہی, اور یہاں پر بھی سلسلہ جاری ہے. دعوت اسلامی کے پروڈکٹ ہے المدینہ لائبریری, ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے, مختلف کتابیں ہم اس کے اندر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور مکرم طلبہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو بھی ہم نے اس کا ہی حصہ بنا, پہلے اپلیکیشن الگ سے تھی.
اچھا,
اس اپلیکیشن کو مدینہ لائبریری میں مرج کر دیا گیا تو اس کے اندر ہی اب یوز ہو رہی ہے. اچھا, دعوت اسلامی, ابھی آپ نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے, دعوت اسلامی نے ایک اپلیکیشن بنائی پریئر ٹائم, نمازوں کے حوالے سے.
جی جی جی,
پریئر ٹائم. اچھا, نمازوں کے حوالے سے جو فارمولے اس میں یوز کیے گئے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہ مبنی ہے.
اچھا,
اس تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس پر کام کیا گیا. اس میں ہماری مجلس توقید ماشاء اللہ اس کو بہت بہت بڑا کاپریشن ہے, انہوں نے اس سے پورا کام کیا, کام کرتے ہم فارمولے میں
کام کیا اور آپ نے
ہم نے اس کو ڈیجیٹل کر دیا.
صحیح,
اور اب آپ ایک موبائل اپلیکیشن لیجئے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑو کر آپ اس پر اس کو انٹرنیٹ موجود ہے تو آپ اس کو ڈیڈکٹ کیجئے, تو آپ کی لوکیشن جیسے ہی ڈیٹک ہوگی فوراً بتا دے گا اس وقت یہاں کی نمازوں کا ٹائمنگ کیا ہے.
تقریباً دنیا کے 27 لاکھ,
یہ 27 لاکھ تو وہ ہیں جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ ہم دے چکے ہیں.
اچھا,
جب ہم نے آپ کو موبائل اپلیکیشن میں دیا نا تو یہ لمیٹیشن بھی ختم ہو گئی.
27 لاکھ بھی نہیں رہے,
ختم رہنا
لوکیشن کو خود یہ ڈیٹیکٹ کرے گا.
بالکل,
جہاں جہاں ہے وہاں کی آپ کو ٹائمنگ بتا دے گا,
وہاں کھڑے وہیں آپ کو ٹائمنگ بتا دے گا. آج کی ٹائمنگ یہاں پہ کیا ہے, آپ وہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کر,
روزہ, سحری, افطار, نمازیں, مکرو اوقات, سب چیزیں اس میں آ گئی.
آپ کے پھر نمازوں کی حفاظت ہو جاتی,
الحمد للہ
آپ کی نمازوں کی حفاظت ہو جاتی ہے الحمد للہ. تو
یہ تو ایک ایسی ایپ ہوگی شاید بھائی کہ شاید دن میں کئی لوگوں کی 10-12-15 مرتبہ یہ کھلتی ہوگی. ہے
اسلامک ایپس میں آپ جائیں نا جب تو آپ کو الحمد للہ سرچنگ میں ٹاپ لسٹ پہ نظر آتی ہے.
بہت ہی بیوٹیفل, بہت ہی خوبصورت اس کا جو تھیم ہے, بہت پیارے انداز میں اس کو بہت ایزیلی یوز کرنے کے انداز میں بنایا گیا ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے. اگر اب تک آپ نے اپنے آئی او ایس میں یا اینڈرائڈ میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے تو جلدی سے آپ پریئر ٹائمنگ یا دعوت اسلامی ایپ دونوں میں سے کچھ بھی سرچ کریں تو اس کے لسٹ میں آپ کو ٹاپ میں انشاءاللہ پریئر ٹائم یا پریئر ٹائمنگ یہ مل جائے گی. آپ اس کو اپنے موبائل, اپنے ٹیبلٹ, اپنے سسٹم میں ضرور رکھیے. مزید
کے گنگار ہیں اس وقت الحمد للہ ہم. تو مجلس آئی ٹی نے 3 موبائل اپلیکیشن بھی لانچ کیے ہیں اعلیٰ حضرت ہی پر ہیں.
اچھا,
حیات رضا,
حیات رضا,
کرامات رضا
اور سلام رضا.
سلام رضا,
جی جی, میں نے صحیح گیس کیا؟
جی ہاں بالکل, میں صحیح گیس کیا. یہ 3 اپلیکیشن ہیں, تینوں آپ کی لائف کے حوالے سے
الحمد للہ
کہ کہیں آپ کو نہیں ملی ہوگی. دعوت اسلامی نے الحمد
للہ سلام جو ہے وہ اس میں ڈالا,
پورا کمپلیٹ سلام, اس کے 2-3 حصے کیے ہیں لیکن پورا سلام بھی ایک جگہ موجود ہے, انتخاب بھی موجود ہے اور مختصر سلام بھی موجود ہے. اور کیسا شور آفاق سلام ہے, دنیا جانتی ہے اس کو. اچھا, حیات رضا جو اپلیکیشن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے پوری زندگی کے ماہ سال کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. ایئرس کے اندر
مختصر ڈاکیومینٹڈ اس کو بنایا ہے.
اس کے اندر اعلیٰ حضرت کی جو پوری لائف ہے, پوری لائف کو لے کر چلیں, جیسے کہ موٹے موٹے چند ایک میں ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں آپ کو, تفصیلات میں تو نہیں جاتے, ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت, سیرت اعلیٰ حضرت ماہ سال کے آئینے میں.
اچھا,
جب اس کو کلک کرتے ہیں اس کے اندر مزید آپ کی لائف, آپ کا تعارف, آپ کی تصانیف, آپ کی علوم پر دسترس, کتنے علوم پر کلک کرتے ہیں کہ آپ کو پوری دسترس وہ علوم نظر آتے ہیں سارے, آپ کا عشق رسول اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات ہوتی ہے, کمالات علمی اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ سارے جو موجود ہیں, اور پھر آگے مجلس.
آپ کی یہ جو سروس ہے, یہ جو ایپس ہیں, یہ آئی او ایس اور اینڈرائڈ دونوں پہ؟ آئی او ایس
پہ, اینڈرائڈ پہ دونوں پہ.
اچھا, اس کے علاوہ یہ سسٹم ڈیسک ٹاپ کے لیے بھی ہے؟
نہیں, ڈیسک ٹاپ پر نہیں.
یہ ایپ جو ہے یہ صرف ان دونوں کے لیے؟
ہاں, یہ موبائل اپلیکیشن ہے, وہ ڈیسک ٹاپ پہ آپ کو دیکھنا تو ویب سائٹ کھلیے نا, ویب سائٹ
میں یہی اپلیکیشن بھی کچھ بنائی ہیں.
ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن میں مدینہ لائبریری موجود ہے سر, جو چل رہی ہے.
اور ویسے بھی اب جو ہے وہ ایپس کا ہی زمانہ ہے,
ادھر ہی آ رہا تھا کہ یہ اب رہ چکی ہے, بس اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ لے جائیں آگے, لیکن اب ڈیسک ٹاپ کا زمانہ گزر چکا نا,
موبائل ایپس کا زمانہ ہے, اور اب تو بہت اور یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے, اور لگتا ہے کہ یہ بھی پیچھے رہ جائے گا اور آ جائے گا.
یہ ان شاء اللہ,
اگر کارکردگی آپ کا شعبہ کیا مطلب کس طرح چلتا ہے, اور اختتام پر کچھ یہ بیان فرما دے, فیکٹس اینڈ فگرز آپ فرما رہے تھے, پھر ہم ناظرین سے عرض کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا شعبہ کس طرح چلتا ہے. دعوت اسلامی دن رات آپ کے لیے, مسلمانوں کے لیے, عاشقان اعلی حضرت اور عاشقان رسول کے لیے شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں, اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی رہنمائی میں یہ لگی ہوئی ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے, اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ آئیے, اپنی خدمات دیجئے, جہاں پر آپ اپنی خدمات دے سکتے ہیں ضرور ہم سے رابطہ کیجئے, اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, اور اپنے عطیات اور ڈونیشنز کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کا ہاتھ مضبوط کیجئے. دعوت اسلامی کا جو سالانہ ٹرن اوور ہے وہ اربوں میں ہے نا, بلینز میں اس کا جو ہے وہ خرچہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی تحریک کو چلانا یہ واقعی بہت بڑا کام ہے, اور یہ سب عاشقان رسول کے عطیات اور ان کے فنڈ سے ممکن ہوتا ہے. آپ اپنے فنڈ جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دیجئے, اپنے عطیات دے کر اپنے لیے صدقے کی راہوں کو کشادہ فرمائیے. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ دے رہے تھے اپنے شعبے کے.
ہاں جی, ہاں بالکل. انٹرنیشنلی الیکزا ایک ٹول ہے جو ورلڈ رینکنگ ویب سائٹس کے مینشن کرتا ہے, جاری کرتا ہے.
اچھا,
اس میں اگر آپ جاتے ہیں الیکزا میں تو اسلامک آرگنائزیشن کی کیٹیگری میں,
اچھا,
الحمد للہ دعوت اسلامی پہلے نمبر پہ کھڑی ہے.
اچھا, ماشاءاللہ,
اسلامک آرگنائزیشن میں انٹرنیشنل ادارہ ہے جو رینکنگ جاری کرتا ہے. یہ الیکزا میں نام پہلے بیان کر چکا. اسی طرح سے اگر اس کی اسلام کی کیٹیگری میں جائیں تو یہاں پر الحمد للہ پانچویں نمبر پہ موجود ہیں.
جب کوئی ورڈ اسلام لکھتا ہے تو پانچویں نمبر پہ دعوت اسلامی؟
نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ جتنی بھی اسلامک ویب سائٹس,
ویب سائٹس,
ہاں, اسلام کی کیٹیگری میں جب جو مینشن ہوتی ہیں سائٹ,
ففتھ نمبر پہ ہماری ویب سائٹ,
پانچویں نمبر پہ دعوت اسلامی کی سائٹ.
میں سمجھانا چاہ رہا ہوں,
اور اسلامک آرگنائزیشن کی جب بات آتی ہے تو دنیا میں جتنی آرگنائزیشن ہیں ان میں الحمدللہ دعوت اسلامی پہلے نمبر پہ اسٹینڈ کرتی ہے, یہ الحمدللہ موجود ہے. اچھا, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کیا دے رہی ہے آپ کو, آپ کو ملتا کیا ہے یہاں پر, اس کے بارے میں چند فیگرز بھی ہیں اور چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. سب سے پہلے تو الحمدللہ اس کے اوپر اس کا نمازوں کے حوالے سے 27 لاکھ والی بات تو ہو چکی ہے ہماری نا, 27 لاکھ پہ نمازوں کے اوقات موجود ہیں. اسی طرح سے ہم انٹرنیٹ ریڈیو بھی یہاں پر ہمیں ملتا ہے, اور یہ موبائل پہ بھی موجود ہے.
انٹرنیٹ ریڈیو
یہ انٹرنیٹ پہ چلتا ہے جیسے ہمارے یہاں دوسرے ریڈیوز چلتے ہیں, لیکن اس کے لیے انٹرنیٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتا. یہ انٹرنیٹ کے ساتھ چلو, دنیا میں جہاں چلے جائیں آپ کے ساتھ یہ موجود ہوگا. اس میں 5 اسٹیشن ہم چلا رہے ہیں. اس میں قرآن ریڈیو ہے, تلاوت قرآن حدر کے ساتھ ہے, فرض علوم ریڈیو ہے, مدنی مذاکرہ ریڈیو ہے, اور نعت ریڈیو ہے.
اچھا,
یہ نعت ریڈیو اور مدنی مذاکرہ, یہ اپڈیٹ الحمدللہ ہم کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کا اس وقت 1121 کتابیں موجود ہیں,
ماشاءاللہ,
جو جن میں 30 سے زائد لینگویجز کے اندر بھی موجود ہیں.
اچھا,
الحمدللہ ہماری مجلس تراجم کی بھی خدمات سے موجود ہیں.
آنے والی منگل کو مجلس تراجم کا ہم تعارف پیش کریں گے
انشاءاللہ. اچھا, مدنی چینل بھی اپنی بہاریں لٹا رہا ہے
جی,
تو اس کی بھی ویڈیوز وغیرہ ویب سائٹ پر آتی ہیں دعوت اسلامی کی.
یعنی یہ سارے کانٹینٹس ایک دوسرے سے لنک کرتے
لنک کرتے
تراجم والے آپ کو دے دیتے ہیں, مدنی چینل والے آپ سے لے لیتے ہیں.
ویب سائٹ جو ہے نا, یہ اس سے تو کانٹینٹ جنریٹ کرتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یہ شعبہ جات کی چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, جتنے ہمارے شعبہ, اور یہ وہ شعبہ ہے کہ ہر ایک شعبہ اس کے ساتھ منسلک
کے ساتھ منسلک ظاہر ہے. دعوت اسلامی کے تمام شعبے ایک دوسرے سے یوں سمجھے تو منسلک ہو جاتے ہیں.
جی ہاں, 36,729 ویڈیوز ہماری اس وقت ویب سائٹ پہ موجود ہیں, جو سرچنگ کی سہولت کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے پاس لائیو چیٹ کا سلسلہ بھی موجود ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ویب سائٹ کھولیں تو لائیو چیٹ لکھا ہوا ایک سائٹ پہ نیچے آتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ دن میں ہمیں 15 گھنٹے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ 12 گھنٹے اس کو ہم کریں گے. آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں, آپ کو ویب سائٹ سے متعلق کوئی معلومات درکار ہے تو آپ لائیو چیٹ پہ آئیے, کلائنٹ بھائی آن لائن موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کا آنسر دے رہے
ہیں. ہمارا سلسلہ ہے فیضان اعلی حضرت یہ موجود ہے, یہ موجود ہوتا ہے, یہ
جتنی اصل میں ایک میکنیزم ہے نا پورا ویب سائٹ پہ جب کوئی چیز آئے گی تو ایک طریقہ کار ہمارا جو طے ہے مجالس کے ساتھ
فوراً نہیں آ جائے گی,
تقریباً 12-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے بعد, کیونکہ یہاں سے ریلیز ہوتی ہے کنورٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا ایک ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, پھر وہ تفتیشی مراحل, اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ویب سائٹ پر موجود ہو جاتی ہے. تو یہ بھی سلسلے 2-3 سلسلے تو پچھلے موجود ہیں غالباً دیکھ چکے ہیں اس کے بعد
الحمدللہ.
اچھا اسی طرح سے ہمارے روحانی علاج کے حوالے سے بھی سلسلہ موجود ہے, آپ کو کارڈ کرانی ہے, آپ کو تعویذات چاہیے,
یہ
بھی دعوت اسلامی
کی ویب کرنے کی سروس بھی میرے خیال سے
ویب سائٹ جی ہاں مرید بننے کے لیے بیکم
ہم ماشاء اللہ بہت اچھی بریفنگ دی اور بہت اچھے
دو فیگر میں آخر میں بتانا چاہوں گا بہت اہم کہ جنوری سے لے کر اکتوبر تک کہ میں اس کے فیکٹس دے رہا ہوں آپ کو اس وقت کہ ٹوٹل وزٹر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس پر اس پیریڈ کے 2,73,08,009
2,73,00,000
جی ہاں,
یعنی آپ کے پاس اتنا ڈیٹیل میں ڈیٹا
اتنا وزٹر آیا ہے ہمارے پاس
یہ آپ کو پتا بھی چلتا ہے؟
ہاں جی ہاں, یہ ٹولز ہوتے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہیں یہ
2 کروڑ سے زائد
2,73,08,009
تقریباً 3.25 کروڑ ہو گئے.
جی ہاں, ٹوٹل بکس ویب سائٹ سے جو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں اس پیریڈ کے اندر 25,32,298 ٹوٹل میڈیا جو ڈاؤن لوڈ ہوا ویب سائٹ سے 6,05,658
سبحان اللہ.
اچھا دعوت اسلامی اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن جو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں وہ 13,31,122
ماشاء اللہ.
اس میں صرف پریئر ٹائم کے 3,08,092 ڈاؤن لوڈ موجود
ماشاء اللہ,
یہ الحمد للہ ہمارے. اور دوسری جو بہت یونیک سی انفارمیشن ہے وہ میں دینا چاہوں گا اس وقت ویب سائٹ ہی کے حوالے سے کہ جو وزٹر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آتا ہے اس میں آنے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کا جو تناسب ہے 73% اور 27% ہے, اسلامی بھائی جو 73% ہیں اور 27% اسلامی بہنیں موجود ہوتی ہیں. اور جو وزٹر ہیں اس کی جو ایج ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو 50% یوزر ہے ہمارا اس کی ایج 25 سے 34 سال ہے.
بالکل یوتھ,
بالکل یوتھ 50% وزٹر آپ کا. بھائی بہت اہم انفارمیشن ہے یہ کہ کون آ رہا ہے دیکھنے کے لیے, اس کی ایج کیا ہے, جو پروفائل جو اپڈیٹ کرتے ہیں ان کی انفارمیشن ہمیں موجود
ہوتی ہے, رجسٹرڈ بھی ہوتے ہوں گے,
رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہ وہ فیچرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی الحمد للہ پیش کیا, باقی ابھی بھی کافی رہے گا
ماشاء اللہ. نہیں
سائٹ پر آئیں گے تو ان شاء اللہ رابطے میں رہیں گے اسلام بھائی کو.
ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ اب بن گیا ایچ آر, آپ جس سے بھی آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ رابطہ کر کے بتائیں اپنی ڈیٹیل دیں اور آپ دعوت اسلامی سے مربوط ہوں اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ وہاں کے ذمہ داران سے آپ کو مربوط کر دیا جائے گا.
بلکہ
آرکائیو کا کوئی سلسلہ
اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اگر اپنی خدمات دعوت اسلامی کو پیش کرنا چاہتے ہیں شعبہ آئی ٹی سے ان کا تعلق ہے تو بالکل ویب سائٹ کے اوپر ہی والنٹیئر کا پیج بھی موجود ہے, وہاں اپنی انفارمیشن ہمیں جمع کرائیں انشاءاللہ ہمارے پاس.
اعلی حضرت کا دیا ہوا جو طریقہ کار اور امیر علیہ سنت نے پھر اس کو آگے بڑھایا تو الحمدللہ یہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں اعلی حضرت کی شان میں منقبت پڑھتے ہوئے اعلی حضرت کی منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں عارف بھائی سے, پھر انشاءاللہ سلسلے کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے.
احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم
بہار
کچھ بھی علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی احمد رضا عطا گلستان ہے آج بھی
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ کیا بات اعلی حضرت کی
سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت